الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سب لوگ؟ الحمد للہ. تو کیسی چل رہی ہے آپ سب کی پریپریشن؟ آپ لوگ جلدی سے اٹینڈنس لگا دیجئے. آج ہم ایک نئے دن کے ساتھ، نئے جذبے اور شوق اور ولولے کے ساتھ اپنی زاد الخیر کی چوتھی نشست میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو زاد الخیر سے فائدہ ہو رہا ہوگا. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجئے اپنے فل نیم کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے کچھ کل کی نماز کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹی تھی، تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے آرگنائز کی اپنے لیے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ الحمدللہ. تو جلدی جلدی لکھیے گا. تو الحمدللہ کل کو ہم نے نماز کے بارے میں ایک ایکٹیویٹی کی تھی، جس میں ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھی تھی کہ ہم نے اپنی نماز کو کس طرح سے امپورٹنس دینی ہے، کس طرح سے اسے ٹھیک کرنا ہے. رائٹ. انشاءاللہ امید ہے آپ اس پہ کام کریں گے. اور آج کی ہماری ایکٹیویٹی ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تیاری. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی کہ رمضان آنے سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے وہ کرنا ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو اپنے سامنے آرگنائز کر لیں، اپنے سامنے لکھ لیں، تو آپ اپنے ٹائم کے اندر اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو جیسے ہے کہ اپنے گھر کو رمضان آنے سے پہلے میں نے آرگنائز کرنا ہے. رائٹ. میں نے ڈیٹیل سے کلیننگ کرنی ہے، اور جو کام پہلے کرنے والے ہیں وہ جلدی سے کر لینے ہیں، اور جو جن کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دینا ہے. رائٹ. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے سب کلازٹس بھی کلین ہو جائیں، پورا گھر کلین ہو جائے اس وقت. رائٹ. تو وہ آپ کر سکتے ہیں، سب چیزیں آرگنائز کر سکتے ہیں، ایک شاپنگ لسٹ تیار کر سکتے ہیں، جو جو چیزیں آپ کو ضرورت ہیں وہ ابھی خرید لیں، جو آپ نے عید کے کپڑے لینے ہیں، جو کچھ دینا ہے وہ ٹائم کو سیو کر کے اپنے لیے وہ ٹائم رمضان میں یوز کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی آپ چیزیں بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے پیکٹس بنا لیں، جو آپ کسی کو بھی سکتے ہیں. اسپیشلی اگر مسجد میں آپ لوگ جاتے ہیں، تراوی کے ٹائم پہ بھی لوگ جاتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس آپ اپنے ساتھ رکھیں تو بچوں کو بہت انکریجمنٹ ہوتی ہے اس سے. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو افطار کی دعا بھی سکھائیے. رائٹ. اور بہت ضروری ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور افطار کے ٹائم پہ دعا مانگنے کا اسپیشل اہتمام کریں تاکہ ان کو یہ چیز زندگی بھر رہتی ہے بچوں کے ساتھ، رائٹ؟ اور پھر یہ ہے کہ آخری عشرے کے لیے اپنی انرجی کو سیو رکھیں، اس وقت ڈاؤن نہیں ہونا، سب سے زیادہ آپ کو ہمت کی اس وقت ضرورت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور بے جا دعوتوں سے اجتناب کرنا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ آپ افطار یا تو ہمسایوں کو دے سکتی ہیں یا پھر آپ مسجد میں اس کا حصہ ڈال سکتے ہیں، رائٹ؟ اور بھی بہت سے ویز ہو سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ اپنے رشتوں کو زندہ کریں، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں سے رابطے نہیں ہوئے ہیں یا جو لوگ ناراض ہیں ان کو راضی کریں، رائٹ؟ ان سے رابطہ کریں، ان کے پاس جائیں یا انہیں فون کریں یا اپنے ریلیشن شپس کو بلڈ کریں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں رمضان کے ٹائم میں، کہ آپ ان کے جیسے بچوں کی میں ٹیک کیئر کر لوں گی اور آپ اعتکاف کر لیں، رائٹ؟ کسی کو شوق ہوتا ہے نا، جن کے اسپیشلی جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مائیں اکثر اس شوق میں رہتی ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن بچوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے، رائٹ؟ تو بے شک تھوڑا سا ہی ٹائم آپ انہیں دیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کسی کے گھر ہو سکتا ہے کوئی لوگ بیمار ہوں، آپ ان کی ٹیک کیئر کر لیں اور ان کو موقع مل جائے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور آپ بھی اس کا دوہرا اجر پا سکیں. اور پھر کسی بزرگ کی ویسے ہیلپ کر دینا کہ ان کے لیے ایسے مواقع، ایسی اپرچونیٹیز پیدا کر دینا کہ ان کو موقع مل جائے عبادت کرنے کا. اور پھر اسی طرح ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا وقت روزانہ دیں ضرور، تاکہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، رائٹ؟ اور ان کو کوئی سیرت النبی اور قرآن مجید سے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی پلاننگ بھی ابھی سے کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک چھوٹی سی وہ چیک لسٹ آپ کو ملے گی انشاءاللہ، تو اس میں آپ لوگ اس کو گو تھرو ہو جائیے گا. اور اس سے یہ ہے کہ آپ اگر اسے پرنٹ کر لیں تو آپ کے سامنے چیزیں رہتی ہیں، تو اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں جو کہ آپ ڈیلی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج میں نے فجر کی نماز کیا وقت پہ ادا کی، کہ آج میں نے صبح کے اذکار کیے، میں نے نماز کے بعد کے اذکار کیے، میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، کیا میں نے امت کے لیے دعا کی، رائٹ؟ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنی ہے، رائٹ؟ کسی نہ کسی کی دعائیں ہیں جو ہمیں یہاں لے کر آئیں، جنہوں نے ہمیں قرآن سے جوڑا، جنہوں نے ہمیں رمضان کی قدر سکھائی، رائٹ؟ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اپنے والدین، جو خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس ان کے والدین ہیں یا وہ اپنے والدین کے قریب جا سکتے ہیں، وہ ضرور اپنے والدین کے پاس جائیں، ان سے پیار کا اظہار کریں، انہیں گلے سے لگائیں، رائٹ؟ تو اسی طرح صدقہ اور خیرات، اسی طرح استغفار کرنا، اسی طرح نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا انہیں کچھ دینا، کچھ ایکسٹرا کر دینا ان کے ساتھ. پھر کچھ آپ جو اوور آل جو آپ کی کمیونٹی ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں خوب نیکیاں اپنی جمع کرنے والا بنائے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ لوگوں کی میمورائزیشن کیسی چل رہی ہے؟ اب ہمارا میمورائزیشن کا سیشن ہے. جی، آیات یاد ہو رہی ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں اور مجھے ریسپانس نہیں آ رہا. تو پھر ایسا ہے، انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیے اور ہم اب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارا آج کا لیسن ہے آیا نمبر 26 سے 30 انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی احسان کرے. تو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا كل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون اللہ. So, انشاءاللہ آپ لوگ اسے پریکٹس کریے گا, بار بار پڑھیں, اپنی نماز کا حصہ بنائیں, اپنی میمورائزیشن کے پارٹ کو, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کریں. آپ سب کے لیے خوشخبری, آپ لوگوں کی سورہ السجدہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. اس کو پریکٹس کریے, یاد کریے, اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے جو تراویح سے آتے ہوئے اپنی سورہ السجدہ پڑھتے ہوئے آ جائیں گے گھر تک, رائٹ, میموری کے ساتھ. اور خود بھی یاد کریے, اپنے بچوں کو یاد کرائیں, آس پاس کے لوگوں کو اسی ترغیب دلائیں, اور اس کو اپنا معمول بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت دے، اضافہ کرے، اور اس علم کو ہمارے لیے حجت نہ بنائے ہمارے خلاف. آمین. اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا اگلا سیشن ہے نماز نبوی کا. ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس نماز نبوی میں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نبوی میں سے آج ہم جس چیپٹر میں سے کچھ عمل کی باتیں لیں گے اس کا نام ہے نماز با جماعت، یعنی جماعت کی نماز کا کیا حکم ہے. تو اس میں سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ مردوں کو بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں جماعت پڑھنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی بلا وجہ مسجد کی جماعت سے پیچھے رہتا ہے تو وہ فتنے میں پڑ جائے گا. اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیمار آدمی بھی دو لوگوں کے سہارے پر نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا. اگلی بات، جماعت کی نماز اکیلی پڑھی ہوئی نماز سے 27 درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ نماز جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آنے والے مردوں پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اذان کہلاؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں جماعت کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ نابینا شخص بھی اگر اذان کی آواز گھر تک سنتا ہے تو وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا. سوچیے ذرا آنکھوں والا پھر کیا حال ہوگا. اگلی بات ہم نے سیکھی عورتوں کے مسجد میں جانے کے بارے میں کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے نہیں روکنا چاہیے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ حکم پردے کے متعلق ہے، نماز کے متعلق نہیں ہے کہ عورت جتنا باہر دور جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کی بے پردگی اور اس کے اظہار کا ڈر ہے، فتنے میں پڑ سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر چھپ کے پڑے گی تو اتنی ہی زیادہ وہ سیکیور ہوگی. بعض لوگ اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں عورتوں کے مسجد میں نہ جانے پہ، لیکن اس سے پہلے والی روایت شاید ان تک نہیں پہنچتی کہ جس میں عورتوں کو مسجد میں جانے کا حکم کے لیے منع نہ کیا جائے، بلکہ ایک صحابی کے بیٹے نے کہا ہم تو منع کریں گے، تو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ غصے کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم اس پہ اپنی بات کرتے ہو. اگلی بات یہ کہ عورت مسجد جائے گی تو خوشبو لگا کر نہیں جائے گی، کون سی خوشبو جو اڑتی ہوئی ہو، اور یہ تو کہیں بھی نہیں لگا سکتی، گھر میں رہے تو لگائے گی، لیکن باہر جا کے اور خوشبو لگانا اور اس طرح کے کام کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر اگلی بات اس کی جماعت کے بارے میں جو ہم نے سیکھی کہ اگر کسی کو قضائے حاجت کی طلب ہو، یعنی باتھ روم میں جانے کی حاجت ہو، تو پہلے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے، ورنہ توجہ نہیں رہے گی. پھر اگلی بات، جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ جائے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. دلائل سارے موجود ہیں الحمدللہ کتاب میں. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ جس جگہ تین آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. شیطان غالب ہوگا تو کوئی غلط کام ہی کروائے گا نا، پھر کوئی اچھی چیز تو نہیں وہ دیکھیں یا سنیں گے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ جب شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانے میں جلدی نہ کرو، یعنی اگر کسی وقت ایسی سچویشن ہو تو کھانا کھا کے پھر نماز کے میں شامل ہوا جا سکتا ہے. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی. اگلے مسائل جو ہم نے اس چیپٹر میں دیکھے وہ صفوں کے بارے میں تھے. تو صف کو سیدھا کرنا اسلام کا ایک ریچول ہے. اگلی بات دیکھی کہ اللہ کے نبی خود صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے, اور آپ کسی کے اگر آگے کوئی بھڑا ہوتا اور کوئی پیچھے ہوتا تو اس کو برابر کرتے. پھر اسی طرح اگلی بات سیکھی کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا دلوں کے اندر اختلاف اور کدورت کو پیدا کرتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ صف کس طرح ملی ہو کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملے ہوں, اور اگر کہیں بیچ میں گیپ ہو تو آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ان گیپس کے اندر ایسے آ جاتا ہے جیسے بکری کا کالا بچہ. پھر اگلی بات اس حصے میں ہم نے سیکھی کہ صحابہ کرام اس حکم کو سننے کے بعد اتنی کثرت سے صف صحیح بناتے تھے اور قریب آتے تھے کہ گویا کیسے لگتا تھا کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ صف کی دائیں طرف یعنی پہلی صف میں کھڑا ہونا اس کا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کے لیے وقت پہ جانا پڑتا ہے نا. جو لوگ شروع میں جائیں گے وہ آگے بیٹھیں گے, اور جو پیچھے جائیں گے وہ بعد میں آئیں گے. تو اسی طرح بعد میں آ کے صفوں کو چیر کے آگے نہیں جانا, یہ عمل دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ پہلی صف پوری ہونے سے پہلے دوسری صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ مردوں کی صفوں میں اگلی صفیں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں, اور عورتوں کی صورت میں سب سے آخری صف. یہ کب ہوگا؟ جب مرد اور عورتیں ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھیں گے. پہلی نماز صف میں مردوں سے اختلاط ہونے کا ہوگا نا, تو جتنی پیچھے ہوگی تو اختلاط کم ہوگا. اختلاط سے مراد یہ کہ مکسنگ. اس کے برعکس جب عورتیں اکیلی اپنے ڈرائنگ روم میں پڑھیں جہاں مرد نہیں, تو پھر ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ پہلی صف ہی بہتر ہوگی. پھر اگلی بات آپ ہم نے دیکھی کہ جو لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے پیچھے ہٹا دیتا ہے. دنیا میں بھی اب دیکھیے ہم آگے بیٹھنا چاہتے ہیں نا, اگلی جو سیٹس ہوتی ہیں ان کی زیادہ ٹکٹ ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں. جب نماز میں بندہ آگے جاتا ہے تو اس سے انشاءاللہ فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم سے پھر اس سے فائدہ بھی انسان زیادہ حاصل کرتا ہے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی. آپ نے ایسے شخص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہاں اگر ایسا ہو کہ پہلی صف پوری ہو چکی ہے اور ایک شخص اکیلا رہ گیا, پھر اس صورت میں وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو کے اگلی صف کو شروع کر سکتا ہے. پھر اگلی چیز یہ کہ صف میں سے کسی کو کھینچ کے پیچھے کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. کچھ لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. خود ہی اگر کوئی دیکھ کے والنٹیئرلی ایسا کرے کہ بھائی پیچھے کوئی ایک شخص رہ گیا تو چلے میں اگلی صف کو پورا مطلب اس کے اندر جانے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں تو وہ درست ہے, لیکن ادروائز کھینچنا نہیں چاہیے. پھر اگلی بات یہ کہ امام کے قریب صف میں جو لوگ ہوں وہ دین کے اعتبار سے زیادہ سمجھ والے ہوں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں پھر امام کو نکلنا پڑتا ہے اور مقتدیوں سے کسی ایک کو آگے آنا پڑتا ہے. تو اس کے پاس جو لوگ ہوں گے وہ دینی اور عقلی حساب سے جب مضبوط ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کی جگہ لے سکیں گے. اب صف باندھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھ لیں. بہت ساری خرابیاں اس میں دیکھی جاتی ہیں, اسپیشلی وہ خواتین بیچاری جن کو شروع سے ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ اور مرد بھی بہت سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے, ان کو تو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن صف پوری کرنا بہت لازمی ہے. بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کہاں سے صف شروع کریں. کوئی رائٹ سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی ادھر, اور کوئی اس طرح کی کہانی. کچھ لوگ تین ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, تین ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو صف کا ایک مقصد ہے. کان نہ بنجان مرسوس, سورہ صف میں یہ آیت ہے. قرآن پاک میں ایک پوری آیت ہے سورہ صف, اسی سے آپ صفوں کی اہمیت دیکھ لیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کتنا آرگنائز انسان بنانا چاہتا ہے. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اگر مردوں میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آگے امام کھڑا ہوگا, اس کے بالکل پیچھے سینٹر میں پہلا ایک شخص ہوگا تو وہ مرد امام کے ساتھ کھڑا ہوگا رائٹ سائڈ پہ. امام اور ایک مرد ہو تو امام کھڑا ہوگا اور اس کے رائٹ سائڈ پہ مقتدی کھڑا ہوگا. اتنے میں ایک اور آ گیا, جب اگلا آئے گا تو جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا تھا وہ اس کو پکڑ کے پیچھے لے لے گا اور وہ دونوں پھر امام کے پیچھے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہر آنے والا رائٹ پہ, اگلا لیفٹ میں, رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ, یعنی صف یوں پھیلتی ہے, مڈل سے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. اسی طرح عورتوں میں اگر عورت کسی بھی مسجد میں آئے اور پریئنگ روم میں جائے تو اس کا طریقہ یہ کہ بالکل مڈل آف دا جو آپ کا یعنی وہ روم ہوگا اس کے کھڑے ہوں, پھر دوسرے آنے والی اس کے رائٹ میں کھڑی ہوں, تیسری آنے والی اس کے لیفٹ میں, چوتھی ادھر, رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. جب وہ روم کی ویڈت پوری ہو جائے, پوری صف ختم, دین اگلی آئیں گی تو وہ پھر اس کے مڈل سے شروع ہوں گے. یہ ہے ایک مسنون عمل. پہلی صف میں جگہ ہو تو دوسری صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں, کوئی آتی ہیں وہ بچے والی ہیں, وہ کہتی نہیں میں صف میں نہیں جاتی, میں اکیلی کھڑی ہوتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بے ترتیبی جو ہوتی ہے پھر اس سے وہ بات نہیں بنتی. پھر اسی طرح اگلی چیز اس میں ہم نے یہ سیکھی کہ اگر کبھی بچے بھی ہوں ساتھ تو کیا کیا جائے گا, مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں, تو پھر اس صورت میں جب بہت سارے لوگ ہیں تو کیا ہوگا کہ پہلے آگے امام ہوگا, پھر اس کے بعد مردوں کی صف بنے گی, پھر اس کے بعد لڑکوں کی صف بنے گی, اور پھر اگر عورتیں تو پھر پیچھے عورتوں کی صف ہوگی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ہیں مرد ایک ہے تو کیا ہوگا, پھر وہ بچوں اور مردوں کی صف میں ہی ہوگا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے, کبھی مرد بہت سارے ہیں اور بچہ ایک ہی ہے, یہ لڑکا ایک ہے, تو وہ بھی مردوں کے ساتھ آئے گا, لیکن عورت بہر حال سب سے پیچھے ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس میں ہم نے دیکھا کہ نابالغ بچہ بھی اگر قرآن یا علم کے اندر زیادہ ہے تو وہ امام بنے گا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک ایسا بچہ تھا, عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا لیکن مجھے اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن جاتا, تو پھر مجھے امام بنایا گیا اور میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی. ٹھیک ہے, بچہ ہے, اس کو طہارت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے, اس کے ساتھ کوئی یعنی ایسی اسے غلط نماز نہ, اس کی نماز ٹھیک ہو, تو پھر بچے کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح اس میں یہ کہ اندھے شخص کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے, اور اس کی دلیل عبداللہ بن ام مکتوم ہے. وہ شخص جس سے لوگ اس کی بدعت یا اس کی کسی معصیت کی وجہ سے ناراض ہوں, ایسے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اگر پیچھے بچے والی مائیں ہوں تو نماز کو مختصر کر دے. یہ ایک خوبصورت ادب سکھایا گیا. یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مائیں لائیں نا, نہیں, بچے آئیں گے تو سیکھیں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ شروع سے جو بچے مسجدوں میں آنے کے عادی ہوتے ہیں پھر الحمدللہ بعد میں ان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ نہیں روتے, لیکن اچھا عمل کیا ہے کہ امام پھر اس وقت نماز کو مختصر کر دے. کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز ہو تو اللہ کے نبی نماز مختصر کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اگلی چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص جب امامت کرائے تو چھوٹی نماز پڑھائے, اکیلے میں پڑھے, نفل پڑھے, سنتیں پڑھے تو لمبی پڑھے, لیکن دوسروں کے ساتھ چھوٹی پڑھے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں ضعیف اور بوڑھے اور کمزور بھی ہوتے ہیں, بلکہ سورہ مزمل میں تو ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ فقر او ماں تیسر من القرآن, اور اس میں آگے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں بوڑھے بھی ہیں کمزور بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں. پھر اگلی بات, اس کا یہ نہیں مطلب کہ جلدی چھوٹی نماز کرنے کا کہ رکوع قیام اور سجدے اور رکوع جو ہیں وہی جلدی جلدی کیے جائیں, اس سے مراد ہے کہ وہ حصہ جہاں تلاوت کی جاتی ہے, سورہ فاتحہ کے بعد والا حصہ رکوع میں جانے سے پہلے کا, اس کے اندر تھوڑی سی یعنی کمی کی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اپنے لیے, لیکن اگر کہیں فتنے کا ڈر ہو تو پھر آپ اس وقت نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. اگلی بات اس میں ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ نماز کے لیے سکون سے جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھاگ بھاگ کے نماز کے لیے جا رہا تھا اور آوازیں آنے لگی پیچھے سے, تو آپ نے کہا کہ آرام سے آؤ. پہلی بندہ وقت پہ نکلے, اب گھر سے ہی دیر سے نکلے تو اب آ کے مسجد میں جوتا پھینک رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں, اس کو ٹکرا رہے ہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آگے گھر سے نکلے, اب نماز میں شامل ہو گئے, اب سکون اور وقار کے ساتھ آئے. پھر اگلی بات آپ نے فرمایا کہ ان اماموں پر وبال ہے, یعنی وہ نماز پڑھانے والے کہ جنہوں نے نماز کے اندر رکوع، قیام، سجدوں کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ یعنی دوسرے لوگ ان کے لیے فالو ہی نہیں کر پائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھائی جاتی. ابھی اب سیدھے نہیں ہوئے ہوتے تو امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، ابھی وہ آپ رکوع میں جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے لیکن امام کے لیے ایسی نماز وبال ہے. پھر اگلی بات ہے کہ اگر امام بے وضو ہو یا خدا نخواستہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دے یا کوئی اور اس کے اوپر ایسی عذر ہو تو امام تو گناہ گار ہوگا اور اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی. بعض اب ہم شک کرتے ہیں نا فلاں نے صحیح پڑھی یا نہیں، اس کا وضو تھا کہ نہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے لیکن آپ کی نماز ہوگی. جس چیز پہ ہمارا کوئی قصور ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ایک بار وضو سے ہے کہ نہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو پھر کیوں پکڑیں گے. پھر اگلی بات ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد امام مقتدی کون ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے فالوورز، ان کی طرف منہ کر کے دیکھے. آپ رائٹ سائڈ سے بھی مڑ کے پلٹتے تھے، بس سب نے ساتھ پڑھی، اب امام پلٹے. اس حد تک صحابہ کرام نے چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں کہ آپ رائٹ سائڈ سے مڑتے تھے یا لیفٹ سائڈ سے منہ کر کے بیٹھتے تھے، دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پلٹ کے پھر مقتدیوں کی طرف بیٹھتے اور پھر کوئی بھی بات ہوتی تو اسے کی جاتی. پھر اگلی بات اس میں ایک ہم نے سیکھی کہ امام سے پہلے کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو کہ جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں کہ کہیں ان کے سر گدھے کے سر نہ بن جائے. اور ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں تاریخ میں کہ وہ بہت سر لپیٹ کے اور اس طرح نماز پڑھا اپنے علم سکھایا کرتے تھے. تو لوگوں نے جب ایک دفعہ اس کی وجہ پوچھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے میں شک کیا تھا اور اللہ نے میرا سر ایسا کر دیا. یعنی ان کے سر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کچھ کر دیا تھا، کچھ ایسی نشانی کہ جو گدھے کے سر کی طرح بن گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے شک کیا تھا. تو امام سے پہلے سجدے سے اٹھنا یا کوئی بھی ایکشن پہلے کرنا، یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں. پھر اسی طرح جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دعا لین کے تو اس کے بعد مقتدی آمین کہیں گے. اور آپ نے کہا کہ جس کی آمین پہ فرشتوں نے آمین کہہ دیا تو اس کی دعا قبول ہوگی. پھر جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد. پھر اگلی بات ہم نے اس حصے میں سیکھی کہ امام اگر کوئی غلطی کرے تو مردوں میں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے، تو فوراً وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کوئی مسٹیک کی ہے. اور اگر عورتیں اس غلطی کو نوٹ کریں تو وہ ہاتھ سے بجانا. اب یہ تالیاں پیٹنا نہیں، بس ایک جیسے ٹک کی آواز ہے یا کوئی آپ کے ہاتھ میں چیز ہے اس طرح کی آواز کے جس سے اس کو پتا چل جائے کہ میں نے درست نہیں کیا. بعض لوگوں نے یہاں سے تالیاں بجانا جائز کر رہا اور پتہ نہیں کہاں کہاں مسئلے چلے جاتے ہیں. تو سمپل بات یہ کہ عورت آواز نکالے گی، فتنہ ہوگا. بعض لوگوں نے اس بات کو عورت کی آواز کے پردے پہ دلیل دی کہ دیکھیں وہ تو نماز میں تالی بجائے گی تو پھر وہ آواز کیسے آئے گی. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرنے والی بات ہے. عورت کی تالی میں زیادہ کشش ہو سکتی ہے اس کی آواز سے بعض دفعہ اس کا اپنا محرم ہی غلطی کرتا ہے تو پھر تو آواز کے مسئلے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں صرف یہ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک آنر دی ہے کہ وہ اس کی آواز جو اس طرح سے وہ اگر امام کے لیے سبحان اللہ کچھ کہتی ہے تو فرق رکھ دیا مردوں سے دوسری طرف. اور پھر ایسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کے لیے دین کے احکامات جو ہیں تقریباً ایک جیسے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی عذر نہ بیچ میں ہو. پھر اگلی بات اس میں ہم نے عورتوں کی امامت کے لیے سیکھی اور وہ کیا تھی کہ عورت نماز جماعت سے کرائے گی تو صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، عورت آگے نہیں کھڑی ہو سکتی. یعنی جیسے مرد تو بالکل اکیلے آگے کھڑے ہوتے ہیں پھر مرد شروع ہوتے ہیں، عورتوں کی جماعت میں رہے گی. کس صورت میں؟ کہ اس کی رائٹ سائڈ پہ زیادہ لوگ ہوں گے اور لیفٹ سائڈ پہ کم ہوں گے. مثلا چار لوگ ہیں، ایک نماز پڑھا رہا ہے، ایک ہے، دو خواتین ادھر ہوں گی اور تیسری سائڈ پہ ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ زیادہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی اپنی مطلب صحابیات کو اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے. ام ورقہ کا حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کراتی تھیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کے باہر پڑھی. اس سے ایک مسئلہ ملتا ہے کہ امام نظر نہ آ رہا ہو، صرف اس کی آواز اگر آ رہی ہے تو بھی نماز ہوگی. جیسے عموماً آج کل مسجدوں میں ہوتا ہے، خواتین کے جو پریئنگ روم ہے وہاں سپیکر سسٹم تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، تو اس کی بھی دلیل ہمیں مل جاتی ہے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی اور وہ کیا ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے بیچ میں کوئی دیوار آ جاتی ہے تو تو اس کی نماز ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نماز میں غلطی کرتا ہے تو امام اس کی اصلاح کر سکتا ہے. یعنی ایک موقع ایسا ہے کہ عبداللہ بن عباس جو تھے, بچے تھے, اللہ کے نبی کے گھر میں تھے, آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو جا کے یہ بھی کھڑے ہو گئے جماعت میں. اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بےچارے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, لیفٹ سائڈ پہ, تو اللہ کے نبی نے ان کے کان سے پکڑ کے اپنے پیچھے سے گھما کے ان کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کیا, آگے سے نہیں گزریں گے, دیکھیں امام کے آگے سے نہیں گزریں گے, پیچھے سے پکڑا. کہتے ہیں اور اس طرح اور بھی موقع میں ایسا ہوا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مقتدیوں میں کوئی غلطی کرے تو امام اس کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر دو نماز پڑھنے والے تو ایک امام کے ادھر کھڑا ہو رہا ہے اور وہ ہے, لیکن دو ہوں گے تو پھر وہ دونوں پیچھے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح عورت کبھی بھی امام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. مثلا دیکھیں کہ ایک امام ہے اور ایک مرد اور ایک عورت ہے نماز پڑھنے والے, یہ نہیں ہوگا کہ امام کے ایک طرف عورت مرد کھڑا ہو جائے اور دوسری طرف عورت, عورت اکیلی بھی پیچھے ہی پڑے گی. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے جو سیکھی اور وہ کیا ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی بیمار تھے, تو نماز کا جب وقت ہوا تو ابو بکر صدیق امامت کے لیے کھڑے ہوئے, تو آپ ذرا سی اپنی طبیعت میں آسودگی جب پاتے تو آپ نے دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں واپس آئے. ابو بکر صدیق نے جب آپ کی آمد کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنا چاہا, تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں. پھر آپ ابو بکر صدیق کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور ابو بکر صدیق کھڑے تھے. ابو بکر اللہ کے نبی کی اقتدا کرتے, یعنی اللہ کے نبی پڑھتے تو ابو بکر اس کو فالو کرتے اور ابو بکر کو پھر لوگ فالو کرتے. یہ ظہر کی نماز تھی, تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ابو بکر صدیق کو یہ ایک آنر حاصل ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ نماز جائے نماز پہ آپ ان کے ساتھ رہے تھے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے, اب گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی جماعت سے پڑھانا چاہتا ہے تو پڑھا سکتا ہے. حضرت معاذ جو تھے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آتے تو وہاں پھر جماعت کراتے. اس صورت میں پھر پہلی نماز ایک فرض ہو جائے گی اور ایک نماز اس کے لیے نفل ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور بڑا پیارا اسلام کا حسن ہے, اور وہ کیا کہ اگر کوئی دیر سے مسجد میں گیا, نماز ہو چکی, اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی کے دور میں ایسا موقع آیا تو آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے حق میں صدقہ کرے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا تم میں سے کوئی اس کے ساتھ مل کے اس کی جماعت کروا دے, تو اس کی سنفل ہو جائے گی, اس کی فرض ہو جائے گی. تب دیکھیے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین دیتا ہے نا, کہ جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. اب یہ تو کچھ عمومی باتیں نماز کی تھیں, اسی طرح کچھ اور باتیں ذہن میں آتی ہیں. مثلاً اللہ نہ کرے ایک نماز قضا ہو چکی تھی, ہو رہی تھی, مسجد میں گئے, ساتھ ہی دوسری نماز کا وقت آ گیا, اب کیا کیا جائے؟ پھر قضا نماز پڑھی جائے گی نہیں کہ فرض مسجد میں پڑھے جائیں گے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مسجد میں گئے, جماعت کھڑی تھی, تو آپ پہلے وہی نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز پڑھیں گے. پھر اسی طرح ایک اور سوال ہے, ایک سے زیادہ قضا نمازیں ہوں, مثال ہے کسی وجہ سے, اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ رخصتیں ہیں, یہ تو ایک بہت ہی زیادہ کٹھن مرحلہ ہے کہ کسی کی نماز قضا ہو, لیکن اگر کسی کی ہو تو پھر ترتیب سے اس کو پڑھنی چاہیے. اسی طرح ہم نے بلکہ یہ روزوں کے مسائل میں یہ بات تراوی کے اندر بات نہیں کی, ایک یہاں بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بعض دفعہ آپ مسجد میں گئے, مسجد میں جماعت ہو چکی تھی یا پوری ہونے والی تھی, اب آپ نے فرض بھی پڑھنے اور تراویاں بھی پڑھنی ہے, اب کیا کریں گے؟ بہت کھل کے سننے کی بات ہے, غلطی نہ کریں آپ اس میں. بس پہلی تو بات ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ وقت پہ آئیں, لیکن ہمیشہ آئیڈیل سچویشن رہتی نہیں, کسی مجبوری سے آپ گئے. مسجد میں دیر سے جائیں, جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ بھی سمجھ لیں, وہ شاید اس بک میں اتنا واضح نہیں ہوگا تو میں آپ کو اپنے لفظوں میں بھی بتا دیتی ہوں کہ مسجد میں آپ گئے, کوئی بھی نماز ہے, آپ تراویوں کو بھول جائیں ایک لمحے کے لیے, کوئی بھی نماز ہے, جو کام باقی لوگ کر رہے ہیں نا امام کی میت میں آپ بھی وہی کریں, وہ کھڑے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں, مطمئن ہو, پوچھے نہ کیا ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ نہیں, بس اللہ اکبر کہنا لازمی ہے. ویسے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, جا کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر, یہ جو ایک فرسٹ ہے نا استفتاح جو ہوتا ہے, جو کھڑا ہونا, یہ کرنا لازم ہے. اس کے بعد آپ جو وہ کر رہے ہیں وہی کریں, اگر وہ رکوع میں تھے تو رکوع میں جائیں, سجدے میں تو سجدے میں جائیں, پوری نماز پورے سکون کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے تک آپ ساتھ ہی رہیں گے. اس کے بعد جب سارے لوگ سلام پھیریں گے, اب آپ سلام نہیں پھیریں گے, اب آپ ایک چھوٹا سا معیار ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے کتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. ایک سمپل سی بات ہے جو کم پڑھے لکھے کو بھی سمجھ میں یاد رہے گی اور بچے کو بھی یاد رہے گی. کاؤنٹ کریں اپنے مائنڈ میں کہ میں نے کتنی پڑھی. اب اگر آپ چار فرضوں کے لیے گئے, آپ نے دو دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو آپ کے دو رکعت ہوئی ہیں, تین دفعہ پڑھی ہے تو تین ہو گئی ہیں, اور چار دفعہ پڑھی ہیں تو پوری سلام پوری ہو گئی ہے. جتنی مسنگ تھی نا سلام پھرے وغیرہ آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں. اب اس کے بعد اب آپ کی اپنی ترتیب شروع ہو گئی. چار پہلے تین پڑھی تھی تو اب جب کھڑے ہوئے تو یہ آپ کی تیسری ہوگی. آپ نے پہلے ایک پڑھی تھی اب یہ آپ کی دوسری ہوگی. اس کے مطابق آپ اگلے تشہد اور سلام کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ چیز بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں جلدی جلدی اپنی پڑھنی شروع کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ملتے ہیں, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں گئے تراویح کے لیے, فرض بھی ہو گئے ہوئے تھے, امام صاحب آخری رکعت میں تھے یا بٹر, جو ہی امام رکعت میں اس وقت تو فوراً مل جائیں. ایون آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت بھی پائی اس نے جماعت پا لی. اب صرف آخری ایکشنز میں بھی جا کے مل جاتے ہیں نا, سلام پھیرنے سے پہلے کے وقت آپ گئے, سب لوگ تشہد میں تھے, اللہ اکبر کہہ کے جا کے بیٹھیے, آپ بھی ان کے ساتھ مطمئن ہو کے بیٹھے, اس کے بعد کھڑے ہوں اپنی رکعت پڑھ لیں, چاروں رکعتیں پڑھ لیں. اس کے بعد امام صاحب ٹائم دیتے ہیں جو سنتوں کا, اس وقت لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں, اسی دوران آپ اپنے فرض پڑھ لیں گے. بعض فار ایگزامپل آپ گئے تو فرضوں کی سلام پھیری گئی, اب کیا کریں؟ اب آپ کے پاس دو تین کوشچن ہیں, کیا فرض نماز پڑھوں, اچھا کیا پھر میں تراویح پڑھوں کہ پہلے سنتیں پڑھوں. اس کے لیے کیا آپ کریں گے, کیا آپ انتظار کریں بیٹھے, امام صاحب جب تراویح شروع کریں گے نا, آپ اس پہلی تراویح میں یا جو بھی اس کے بعد آپ کے وہ تراویح پڑھا رہے ہیں, ایون وہ بیچ میں دو تین تراویحیں پڑھ بھی چکے ہیں اگر, تو آپ نیت کریں گے اپنے دل میں اپنے فرضوں کی, چار فرض عشاء کے, امام صاحب کے ساتھ پوری دو تراویح تک ساتھ رہیں, پھر اینڈ پہ وہی کریں, وہ سلام پھیر لیں گے, آپ سلام نہیں پھیریں گے, آپ کھڑے ہو کے پھر دو رکعت اپنی پڑھیں گے. اس طرح وہ دو تراویح پڑھنے کے دوران آپ نے, انہوں نے ہو سکتا ہے اس دوران اگلی دو تراویح شروع کر دی ہیں, آپ اپنے یہ دو فرض چار فرض پورے کریں. اس کے بعد پھر سنتوں کی پرواہ نہ کریں جو ہم دو سنتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر ایمان کے ساتھ فالو کریں. بعض لوگ زیادہ ہی رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی تراویح پڑھنی شروع کر دیں, آٹھ تراویح جہاں آپ کی پوری ہوں, پھر اس کے بعد آپ آخر میں اپنی دو سنتیں پڑھیں یا وتر پڑھیں, کچھ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ جماعت کے اندر داخل ہونے کا یہ ایک طریقہ ہے. کوئی سوال؟ جی نہیں, آپ کی نیت فرضوں کی رہے گی, آپ کی وہ تراویاں نہیں ہوں گی. ہاں آپ فرض کی نیت کریں گے اور وہ تراوی جو ہیں وہ آپ کی فرض گنیں گے, وہ تراوی نہیں آپ کی ہوئی. پھر امام صاحب بیسٹ فار ایگزامپل کہ اب امام صاحب نے آٹھ تراوی پڑھ لی ہیں لیکن آپ کی تو چھ ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے پہلی دو تراوی جو تھی وہ فرضوں کی نیت سے بڑی, تو پھر دو رکعت آخر میں آپ اپنی خود پڑھ لیں. جی پھر وہ آپ کے فرض, یعنی جماعت نہ ضائع کریں. بعض لوگ پھر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعض جو فرض نماز ہے وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور تراویح صرف جماعت سے پڑھتے ہیں, تو یہ مستون نہیں ہے, فرض ضرور ساتھ پڑھیں. جی جی صرف فاتحہ, یہ ان کا سوال ہے کہ اگر امام صاحب نماز میں اتنی جلدی پڑھیں کہ وہ, آپ دیر سے گئے ہیں تب کی بات کر رہی ہیں, نہیں لیکن اتنی زیادہ کیسے کہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے اور انہوں نے اس کے بعد والی سورت بھی پڑھ لی ہے. پھر اس کے لیے دیکھیں کہ جتنی آپ رکوع کتنا لمبا کرتے ہیں وہ امام, یعنی اگر تو اتنی گنجائش ہے نا کہ وہ رکوع ذرا اتنا وقت ملتا ہے تو پھر آپ جو پڑھ رہے تھے وہ پوری کر لیں اور پھر رکوع میں جائیں, پھر نہیں ہے تو پھر وہی اینڈ پہ کریں. اگر بالفرض ایسی کوئی صورت ہے آپ کی سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوئی اور آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے میں رکوع مس کر دیں گے, پھر چلی جائیں رکوع میں اور پھر آپ ان کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی وہ رکعت ریپیٹ کریں. اتنی جلدی کثرت نہیں ہوتی نا جو نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی بات نہیں, جتنے ہو جائیں, جو ہی آپ امام کی سلام سے الگ ہو گئے اس کے بعد آپ کی اپنی رکعت ہو جائے گی, آپ کے تین تشہد بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا کوئی ایک بھی تشہد نہیں ہو سکتا. جو ہی امام صاحب سلام پھیرے فوراً اسی گراف پہ آ جائیں کہ یہ میری کون سی رکعت ہے, پہلی ہے تو پھر دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کے پھر کھڑے ہوں, دو دوسری تھی یہ تو تیسری اس کو آپ تیسری کے لیے پھر کھڑا ہونا محسوس کریں، پھر اس کے بعد آپ کی اپنی ترتیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی جی میں آپ کا سوال سمجھ گئی کہ اگر کوئی سال میں جائے کہ قیام نہ کر سکے صرف رکوع میں ملے تو پھر اس کی رکعت کا کیا ہوگا. یہ اختلافی مسئلہ ہے، آئے گا مسئلہ آگے بھی کہ اس صورت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ من رقل، جس نے ایک رکعت پائی، جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت پا لی، حالانکہ یہ تھوڑا سا مغالطہ ہے. اس صورت میں دیکھیں دو بنیادی اسلام کے رکن ختم ہو گئے نا نماز کے، قیام فرض ہے، قوموا للہ قانتین، اور دوسری سورۃ فاتحہ. یہ مسئلے آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں ہم پوری نماز کی ترتیب میں یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک یعنی صرف جماعت کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. یہ بات سے ذکر کی، یہ کہہ رہی ہیں کہ وی آر فور ممبرس، یعنی مائی ہسبینڈ، می اینڈ ون سن اینڈ ون ڈاٹر، ہاؤ کین وی آفر نماز وتھ جماعت، کین مائی سن اسٹینڈ وتھ اس، ہی از 12 ایئرز. بہت اچھا سوال ہے شہباز، پریکٹیکل سوال کیا کریں نا تاکہ پتہ چلے. گھر میں چار لوگ ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی اور ایک ماں، اب کیا کیا جائے گا؟ اور آف کورس ان کی بات سے یہی لگ رہا ہے کہ باپ ہی نماز پڑھاتے ہیں، مرد باپ جو بھی ہیں، باپ یا بیٹا دونوں میں سے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، جس کا نالج زیادہ ہے یا جو پڑھانا چاہے وہ جماعت کرائے گا. دوسرا مرد جو ہے وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، یہ پہلی صف ہو جائے گی، اور دوسری صف میں ماں اور بیٹی دونوں کھڑے ہوں گے. مین فرسٹ مائی ہسبینڈ از، جی اب ان کا جواب مل گیا. یہ کہہ رہی ہے کہ جمعے کے لیے کتنی رکعت ہم خود پڑھتے ہیں؟ امام دو رکعت پڑھتے ہیں، بس دو رکعت ہی جمعہ ہوتا ہے. نماز جمعہ کا ٹاپک آگے آئے گا جی. دس دعا ٹو فیملیز، ٹھیک ہے جی. چلیے یہ چیپٹر پورا ہوا، اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں. اب اگلا چیپٹر جو ہے وہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو آپ کی اے ٹو زی صلات ہے، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ، جس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ 70-80 پیجز کا چیپٹر ہے. اس میں ایک ایک چیز اتنی کلیئر بیان ہوئی ہے الحمدللہ، کہ آپ اس کو اگر بڑے سکون سے جب بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ اس میں کیا بہتر ہے. میں چاہوں گی کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو پریزنٹیشن میں پریکٹیکل نماز پڑھتی بھی دکھا دی جائے، وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا، کیونکہ خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس چیپٹر میں سے بعض چیزوں کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یعنی سہولت مل جائے گی. تو پریزنٹیشن آن کیجئے، یہ اس میں میرے کمپیوٹر میں بھی ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں. آپ کے پاس تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، اس میں ہے. آن لائن پہ بھی میں لنک دیتی ہوں، جو لوگ آن لائن پہ اس کو سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس کو واچ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ساتھ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرو، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دیکھ کے سمجھ آتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف سننے سے آ جاتی ہیں لیکن دیکھنے سے نہیں آتی. تو نماز کا موضوع بڑا اہم ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس پوری کتاب کا یہ ایک پرائم ٹائم ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی نمازوں کو چیک کر سکیں گے تو بہت زیادہ یعنی فائدہ ہوگا. اس میں یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ ماشاء اللہ یہ حصہ آپ کی اس پوری بک کا، میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کو ایک الگ سے بھی اگر ایک چھوٹے سے مجموعے کی صورت میں جمع کیا جائے تو بہت ہی افیکٹو ہوگا. پوری دعائیں بھی ہیں اس میں نماز کے بارے میں، تو آپ مزید کلیئر کر کے دیکھ سکیں گے. ہاں جی بالکل کنٹینیو کریں ادھر سے. یہ آپ دیکھیں کہ رائٹ وے ٹو پرے، کریے کنٹینیو آگے کرتی ہے. یہ آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے، دیکھتے جائیں آگے کرتی جائیں. ہاتھ دیکھیے کیسے رکھے، کلائی یہ جو ہوتے ہیں نا کلائی کے، یہ جو جہاں پہ گھڑی باندھتے ہیں اس کو اس پہ کر کے سینے پہ باندھتے ہیں. یہ سارے دلائل انشاءاللہ بک میں ہم پڑھیں گے. یہ دونوں ہاتھ یہ چیز اس طرح سے، اور اس طرح جیسے پکڑنے کا سٹائل ہوتا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے ہاتھ کیسے پکڑے. نیکسٹ،
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
یہ تو آپ کی اس بک میں موجود ہے، انشاءاللہ ملا تو آپ لوگ بھی پڑھیں گے. یہ دعا استفتاح ہے, تین دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ کے نبی یہ پڑھتے تھے. ایک عموماً ہمارے ہاں تو سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی دل چاہے گا کہ یہ پڑھیں. اگر ابھی تک بھی یاد نہیں کی تو آپ نفل نمازوں میں یا سنت میں کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ یاد ہوگی. نیکسٹ.
سبحانك اللهم وبحمدك,
یہ دوسری دعا.
تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك.
ٹھیک ہے, تو ان میں دونوں میں کوئی بھی پڑھے. اب سورۃ فاتحہ پڑھی دے گی.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اب دیکھیے کہ یہ سورہ فاتحہ ہم نے سنی ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور جو حدیث ملتی ہیں کہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز گھر میں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں, امام صاحب سری یعنی پاک کے جیسے ظہر اور عصر ہے, آپ کو آواز ان کی نہیں آ رہی تو بھی آپ پڑھیں گے, جہری ہے تو بھی. ایون نماز کی ہر قسم, نماز جنازہ, نماز عید, نماز جمعہ, ہر ایک میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ لازمی ہے. اسی بیس پہ یہ بات جو ہم نے ابھی دیکھی تھی جماعت کی نماز میں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو مس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو مس کرتا ہے, تو یہ لازمی حصہ ہے. اس کو پڑھا جائے گا, اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر آیت پہ رکا جائے, جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے پھر رکیں الرحمن الرحیم, اور جو ایک گاڑی کی طرح بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ تو ایسے کہ آپ صرف اپنی ہی بات سنا رہے ہیں. تو ہم سب اس وقت جو پریکٹیکل ایک چیز کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں, اپنے لیے یہ لکھیں کہ میں نے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اپنی اسپیڈ کو چیک کرنا ہے. سانس ٹوٹتا ہے میرا بیچ میں کہ نہیں. مسنون کیا ہے, ہر ایک آیت کے بعد رکے, بلکہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے, محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. اجی نیکسٹ کیجیے. جی یہاں آپ دیکھیے کہ اب سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی کچھ حصہ پڑھا جائے گا, اس کے لیے چھوٹی سورت پڑھ لیں, بڑی پڑھ لیں, ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں اس پہ دو تین مغالطے ہیں, تین آیتوں سے کم نہ ہو, پوری سورت ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف سورۃ فاتحہ یعنی آپ سورت کو ایک بھی آیت پڑھ سکتے ہیں. دوسرا ایک بہت ہی بڑا مغالطہ ہے جو اس موقع پہ ہمارے ذہن میں, وہ کیا ہے کہ ترتیب لازم ہے. یعنی میں جہاں جماعت کراؤں اور عادت کے مطابق اگر میں پہلے میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لوں, اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پوچھوں, تو 80% بعد میں لوگ مجھے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ کو تو ترتیب رکھنی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بک میں بھی یا اس کے دلائل کہ اللہ کے نبی نے پہلے سورت بکرا پڑھی, پھر سورت نساء پڑھی, پھر سورہ آل عمران پڑھی, تو لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس موقع پہ اور کیا آپ کر سکتے ہیں, سورتیں بدل کے پڑھیں, ایک پڑھی ہے پھر دوسری پڑھیں. ہاں سورت قل ہو اللہ احد پڑھنی بہت مطلب اس کے ثواب ہے. ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ, تو نماز پڑھاتے تھے, امام تھے, تو جب اللہ کے نبی تک بات آئی تو لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں صرف قل ہو اللہ احد ضرور پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی خوشخبری دی کہ کہا کیوں؟ کیونکہ اس میں میرے اللہ کا ذکر ہے، اللہ ایک ہے. تو آپ نے کہا کہ اس سورت کا کیسا محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھیں پھر بعد میں یہ بھی پڑھ لیں، لیکن صرف قل ہو اللہ پڑھتے جانا اور نماز کا یہی حصہ سمجھنا ہمارے ایک مغالطہ ہے کہ صرف قل ہو اللہ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ لڑک پن تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ نماز قل سورت فاتحہ اور دین قل ہو اللہ اور اس کے بعد رکو. یعنی جب میں نے یہ ادھر دعائیں دوسری سنی اور سیکھی تو مجھے لگا یہ میں بدعتیں سیکھ رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی پانچ دعائیں رکوع کی سجدے کی آگے، انشاءاللہ اس میں ایک دو آپ دیکھیں گے، باقی میں آپ کو بک میں دکھاؤں گی. تو اس حصے کے بارے میں آپ کا کوئی کوسچن ہے ابھی تک جتنی بات ہوئی؟ اونچی بات سے بسم اللہ کل سورہ فاتحہ کی ہے یا کسی کے لیے نا، امام آہستہ پڑھے گا. یہ بھی مسئلہ آپ اپنی اس بک میں بھی پڑھیں گے کہ جو بسم اللہ پڑھنا ہے وہ دل میں پڑھنا ہوتا تھا اور قرأت اپنی. ہاں تو آپ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے لیکن آہستہ آواز میں پڑھیں گے. جی آپ ہر سورج سے، سورج جہاں بھی نئی شروع ہوگی بسم اللہ پڑھیں گے. جی بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ امام جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں. دیکھیے اس کا مسنون عمل، پہلی بات وہی کہوں گی کہ ایسے مناسب اور ایسے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہونے سے پہلے ہمیں خود بھی اپنے نمازوں کو ریوائز کرنا چاہیے. ایک اچھا امام کون ہوتا ہے؟ ہر رکعت، میں نے جب بھی ذکر کیا تھا کہ سورت کے ہر حصے پہ رکے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے مقتدی بھی وہ حصہ پڑھ لے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، پھر رک جائے. اب مقتدی جو پیچھے نا، آپ پڑھیے پیچھے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر پوز دیجئے، پیچھے والے آپ کے پیچھے پڑھ لیں. یہ ہے ایک عمل، یہ بہترین عمل ہے. اگر ایسا نہ کوئی کرے، اس کو عادت ہے یا فلوئنسی ہے، وہ پوری پڑھ رہے، آپ کیا کریں گے؟ پیچھے والے ان سے پیچھے رہیں، یعنی وہ اگر کل یعنی دوسری رکعت پہ تو آپ تیسری پہ نہ جائیں. پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ پوری سورت فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے بعد کچھ منٹ خاموش رہے، اور اکثر امام خاموش رہتے ہیں. اگر آپ نے سعودی عرب اماموں کو دیکھا، وہ خاموشی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ جو پیچھے جن لوگوں نے ابھی پوری نہیں کی تھی وہ پوری کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کے پیچھے رہیں گے. اور کوئی سوال اس حصے میں؟ جی جی امام کے ساتھ سورت فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ، یہ بھی ہمارا ایک فقہی مسئلہ ہے، امام جو فقہ حنفی کے تحت نمازیں پڑھتے ہیں وہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور وہ دلیل دیتے ہیں سورت نحل کی ایک آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا، وَانصِتْ کیا ہے؟ فَانصِتُوا، خاموش رہو اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تھوڑا سا جھٹکی آیت مجھے ذہن، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہم خاموش رہیں گے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے. یہ ایک ریزن ہے فقہ حنفی کے مطابق اس بات پہ، مسئلے پہ. حالانکہ آپ دیکھیے دو باتیں اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، یہ ایک الگ صحیفہ ہے جو اللہ کے نبی کو قرآن کے ساتھ دیا گیا تھا. سورہ نحل ہے، ایک سورہ آراف کی آئے تھے، ایک سورہ نحل کے، کہ ہم نے آپ کو، سورہ یہ نحل ہے، کہ ہم نے آپ کو سبل مسانی دی اور ساتھ ہی قرآن حکیم دیا. یہ سہولت کی خاطر قرآن مجید کے ابتدا میں لکھی جاتی ہے، اصل قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ مکی دور کی آیت ہے اور یہ پہلے نازل ہو چکی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کیا یہ بات نہیں پتا چلی تھی؟ ہاں، سمپل بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو اگلا حصہ ہے، جو ابھی ہم نے، اس پہ ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا، اور وہ کہہ کہ سورہ فاتحہ تو ہم پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد جو پیچھے سورتیں پڑھی جاتی نا، آپ ایک سورت پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، تین پڑھ لیں، جماعت سے امام جو پڑھنے پڑھ، اب امام کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نماز میں دل پن احساس ہو، بوجھل لگی، پھر آپ نے بعد میں پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے تم بھی دل میں وہ سورتیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اس سے امام کو بھول لاحق ہوتی ہے. صرف فاتحہ کے بعد جو جہری نمازیں ہیں جس میں قرأت اونچی ہوتی ہے، فجر، مغرب اور عشاء، اس کے اندر پھر رکعت امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھیں گے، صرف سنیں گے. وہاں ہے وہ بات کہ فن سے تولا لکم ترحمون کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو آپ پھر اس میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ چلیں اگلے ایکشن پہ. اور کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، بدل کے جو بھی پڑھیں. جی نہیں، شرط نہیں ہے، ایک پڑھ سکتے ہیں. ذرا بڑی ہو، بس کچھ حصہ ہو قرآن کا. صحابہ کرام کیا پڑھتے تھے؟ یہ جو ہمارے ہاں قرآن پاک میں رکوع ہے نا، یہ رکوع کہاں سے شروع ہے؟ رکعت سے شروع ہے. یعنی قرآن پاک کا کم از کم وہ حصہ جو ایک رکعت میں پڑھتے تھے صحابی، پھر اس کو بعد میں رکوع کہا گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ.
اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم.
یہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے، اب یہ ہے رکوع، یعنی قیام کے بعد جو ہمارے دعا پڑھنے کی جو بات تھی وہ پوری ہوئی. اس کے بعد اب جب ہم نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے رفع الیدین کرا اور پھر اس کے بعد رکوع میں گئے. رکوع کی پوزیشن دیکھیے، بہت قابل غور ہے، کمر بالکل سیدھی ہے، ہاتھ سیدھے اٹکے ہوئے. اس کے برعکس اگر آپ ان کے سر کو نیچے کریں کہ یہ یوں ڈھلان بن جائے، یوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور بعض لوگ اتنا سا جھکتے ہیں بس، دونوں نہیں ٹھیک. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی پشت کو کام سیدھا کرو اس طرح سے، ٹھیک ہے. ہاتھوں کو آپ ڈھیلے سے رکھ کے آپ یوں کونیوں کو ٹکا لیں. اب انشاءاللہ ہم بعد میں ایک پریکٹیکل کریں گے کہ ہم غلط اور صحیح طریقے سے نماز پڑھ کے دیکھیں گے کہ کیسے کرتے ہیں. بالکل سیدھے ہاتھوں، اور یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ اللہ یوں ہوتے تھے، یعنی جیسے گریب کرنے کی کیفیت ہے، یہ آپ کے نیز جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے والی کیفیت ہے، اور یہ ہاتھ پوری پانچ انگلیاں کھلی ہوتی تھی، یہ کیفیت ہے. اور نگاہ آپ کی جو ہے وہ بالکل نیچے ہوگی، یعنی رکوع کے اندر جاتے وقت. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے. اور اس آپ کی کتاب میں تقریباً 8 سے 10 صحابہ کرام کا عمل یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں جاتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. تو بیسیکلی ایک نماز میں تقریباً 4 دفعہ ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. اور ایک اور بات جو کہنے لگی ہوں جو بہت ساروں کو پتہ نہیں، تیسری رکعت کے بعد کے لیے جب ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا چاہیے. بیسیکلی جو ہماری نیت بنتی ہے نا شروع میں استفتاح کی، وہ 2 رکعت تک رہتی ہے. جو ہی آپ تشہد کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو دوبارہ اس کے لیے اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں رکوع میں انہوں نے وہی معروف دعا پڑھی جو ہم سب پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پہ 1 سے زیادہ دعائیں جو ہیں ثابت ہیں نمازوں کی. یہ بک جو ہے نا حسن المسلم، یہ بڑی خوبصورت بک ہے، اس میں تقریباً وہ ساری دعائیں جمع کی ہوئی ہیں نماز کے اندر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. مثلاً میں بول دیتی ہوں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو. جب رکوع میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ اکبر کھڑے کر کے رکوع میں گئے، پھر اس کے بعد رکوع سے کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے پڑھنے کی کم سے کم تعداد 3 ہے، جس نے 3 سے کم پڑھا اس کی رکعت نہیں، اس کے رکوع نہیں ہوگا. زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ تا قدد میں اس کو اللہ کے نبی نے زیادہ بھی پڑھا. اسی طرح ایک اور دعا آپ سے ثابت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہی. بس اتنے ہی 3 لفظ ہیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسری دعا اس وقت ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، اس سے اوپر والے جو تھے ابو داؤد کے لفظ تھے. تو یہ بھی دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے. پھر ایک اور دعا حضرت عائشہ کے ناطے سے ہمیں ملتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اب یہ بھی پڑھتے تھے. ایک پانچویں دعا ہے حضرت عائشہ ہی سے، وہ بھی ملتی ہے، سبحن قدوسن رب الملائکت والروح. یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں اتنی آتھینٹک دعائیں کیوں نہیں ملتی، کیونکہ ان کے ترجمے نہیں ہوئے تھے. ایسی دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود تھیں. اس کی بجائے بعض دفعہ نمازوں میں ہم اور کئی چیزیں اپنی مطلب شامل کر پاتے ہیں. پہلی دفعہ جب میں نے سنی تو میں نے کہا یہ تو بدعت ہوں گی یا پتہ نہیں کیسی باتیں, لیکن آپ ایک ایک کو چیک کریں, اس کی سند الحمدللہ احسن درجے پہ. اب یہ پانچ ہیں, اور اس میں ایک اور دعا ہے, سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی, اور ایک اور دعا ہے حضرت علی سے یہ ملتی ہے, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اب یہ پانچوں میں سے آپ جو مرضی پڑھیں, پانچ نمازوں میں پانچ مختلف پڑھ لیں, اتنا مزہ آتا ہے. آپ یقین کریں آپ کی جیسی دل کی فیلنگز ہوتی ہے نا, اب ویسی دعا پڑھیں. اللہ کی محبت آئی ہوئی ہے تو تعریف والی دعا پڑھیں, اپنا کوئی گناہ یاد آ رہا ہے تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. بلکہ اس میں وہ دعا نہیں ہے, اس میں آپ کو حسن المسلم میں ایک اور دعا ملے گی, سجدے کی دعا میں آئے گی, وہ میں وہاں ڈسکس کروں گی. پھر یہ رکوع کی جب یاد کریں گے نا تو اس میں یہ مزہ ہے کہ اس میں کچھ دعائیں آپ سجدے میں بھی پڑھیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ ریپیٹ ہوں گی, تو انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا آپ لوگ ڈیڑھ سال کا کورس کریں گے تو اس میں آپ کو یعنی یہ پوری نماز جو ہے ہم یہ بک کروائیں گے دعاؤں کے لیے, کہ جس کے ناطے سے پھر آپ اپنی پوری نماز بھی صبح شام کی دعاؤں کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اطمینان سے جانا ہے رکوع میں جاتے ہوئے, دیر نہیں کرنی, جلدی نہیں کرنی, یہ نہیں کہ ہم بس ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے. ایک شخص تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو انہوں نے نماز پڑھی, جلدی سے گئے نماز پڑھ کے آ گئے. آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی پھر پڑھو, وہ پھر گئے پھر پڑھی پھر آ گئے. تین دفعہ ایسا ہوا. اب دیکھیے جس کو یہ بھی پتا ہو کہ کوئی دیکھ رہا اور اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے وہ کیسے پڑھ رہے ہوں گے. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز اچھی نہیں ہوئی, آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. آخر وہ آیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ پھر آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ پھر نماز کی سورۃ فاتحہ پڑھو, پھر جتنا قرآن تمہیں پڑھ سکو وہ پڑھو, پھر سکون سے رکوع میں جاؤ, پھر کھڑے ہو جاؤ. رکوع کے بعد دوبارہ کمر سیدھی لازم ہے, ابھی یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر سجدے میں جاؤ, اطمینان سے سجدہ کرو, پھر اٹھو, پھر دوسرے سجدے میں بیٹھ لیے رکو, پھر جاؤ. تو اس کے بغیر تمہاری نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو لہٰذا جب تک بیچ میں کمر سیدھی نہ کر لی جائے, جیسے ابھی کریں گے یہ, تو آپ کر کے دکھائیے ذرا اگلا نے. جی اب یہاں دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے, اٹھے انہوں نے, اٹھ کے ہاتھ کھڑے کیے, دوبارہ رفع الیدین تھا. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سینے پہ دوبارہ ہاتھ بندھے ہیں. ہمارے عام عموماً کلچر میں ہم پاکستانی لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ وہ عمل ہے نماز کا کہ یہ دونوں طرح سے ملتا ہے. آپ جہاں بھی عرب کمیونٹیز کو دیکھیں وہ ہاتھ باندھتے ہیں. ہم موسٹلی جو اپنے ملکوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ یہ دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن میں نے جس پہ ریسرچ کی تھی اینڈ پہ, اور جن عالم سے, یعنی ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں اگر آپ میں سے کون سے متعارف ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہاتھ چھوڑنے والی سنت سٹرونگ ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں ہاتھ چھوڑتی ہوں, میرے شوہر ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی اس سے دین میں, ہاں سنت سے ثابت ہے تو دونوں طرح ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ رہے ہیں. اب آپ بچپن سے, مجھے پتا ہے آپ میں سے 99 بلکہ 100% لوگ کھولتے ہیں, کھلتے رکھیں دونوں کی اندر, اور دونوں کی دلیل موجود ہے, یہ کوئی میری یا کسی اور عالم کی بات نہیں, یہ دونوں طرح سے موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کھڑے ہوتے وقت انہوں نے کیا پڑھا, سمع اللہ لمن حمیدہ, سن لی بات اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی. اور پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد. اب یہاں صرف یہ ہے, لیکن رکوع سے اٹھنے کی دعاؤں میں ہمیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ملتی ہیں. یہ تو بالکل وہ چیز آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہوگی جو میں آپ کے ذہن کو محسوس کرتے ہوئے کہوں گی, کہ آپ ایک ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اور آپ کے سامنے ویرائٹی آ رہی ہے. ایک ہی طرح کے کپڑے روز پہنتے تھے, اب آپ کے سامنے ایک دوسری قسم کے کپڑے آ رہے ہیں. نماز میں ویرائٹی جب آئی, سنت کے اندر رہتے ہوئے تنوع آیا, آپ کی نمازیں زندہ ہو جائیں گی, آپ انجوائے کریں گے. میں نے حسن المسلم سے نماز یاد کی تھی, اور ایک مت ایسا میرے پاس ہمیشہ میری چھوٹی پاکٹ سائز رہتی ہے, اور آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے, یعنی اس میں سے آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے جائیں, انشاءاللہ آپ کی نماز ایک مہینے کے اندر, ابھی رمضان میں ہی اگر آپ یہ ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پیاری ہوگی. پھر ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب اٹھتے تو کیا کہتے تھے, سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہم ربنا لک الحمد ملء السماواتی و ملء الارضی وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ. اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمان و زمین اور ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے. ترجمہ دیکھیں تو دل چاہتا ہے نا پڑھنے کو، یہ رکوع سے اٹھتے کے بعد. اب دیکھیں جو لوگ رکوع سے اٹھ کے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، بتائیے کیا وہ اس میں سے کوئی بھی دعا پڑھ پاتے ہوں گے؟ نہیں پڑھ پاتے. اللہ کی نے فرمایا تم نے کسی چور کو دیکھا؟ لوگوں نے کہا کیا مطلب چور کی بات کیا ہوئی؟ کہا تم بتاؤ چور کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح سے آپ نے بات کی. لوگوں نے کہا کہ بہت بری بات ہے اللہ کے نبی، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. پھر آپ نے کہا کان کھول کر سن لو، سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نماز کی چوری کیا ہے؟ کہا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے. کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی، لوگ رکوع زمین میں چلے جاتے ہیں، جب تک رکوع کے بعد اس طرح کمر سیدھی نہیں ہوتی آپ سجدے میں نہیں جا سکتے. اور اس سیدھی ہونے کے دوران کی یہ ساری دعائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کو قوما کہتے ہیں، یعنی رکوع کے بعد والی کیفیت ہے. ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، اور میں کہتی ہوں اس دعا کا ترجمہ انسان کو واقعی دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے. لوگوں کی طرف انسان دیکھتا ہی نہیں ہے اگر اس کو اس دعا کا ترجمہ سمجھ آ جائے. دعا کیا ہے؟ پہلے سے کچھ ملتی جلتی بھی ہے اور کچھ نئے لفظ ہیں. ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض ومل اما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك اب اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہ بندہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ نہ دے ساری دنیا آپ کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. یہ بھی دعا اللہ کے نبی قومے میں پڑھتے تھے. پھر اسی طرح اس سے ملتے جلتے کچھ اور لفظ بھی ہیں. اب سب کو سن کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے آسان سے شروع کریں. ایک چھوٹی پڑھتے ہی تھے پہلے سمے اللہ لمن حمیدہ، اب ربنا ولک الحمد کہنا شروع کر دیں. پھر ایک ہفتے کے بعد آپ اس کے اندر ربنا ولک الحمد کے اگلے لفظ شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، جو آپ کو دل چاہے جو آپ کو سہولت لگے اس میں سے یاد کرتے رہیں. مثلا جو اگلی دعا ہے وہ کیا ہے کہ اللہم لک الحمد مل السماء ومل الارض ومل اما شئت من شيء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. اے اللہ مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے. اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. پھر رہیں گے جسم پہ گناہ، اور اس طرح شعور لی نمازیں پڑھیں گے تبھی تو نماز ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گی. اور ذرا سوچیں جو اس سے پہلے آخری نماز ہم نے پڑھی تھی وہ کیسی پڑھی تھی، پتہ بھی نہیں تھا کیا پڑھی ہے، بس ایک لاشعوری طور پہ ایک ایکسرسائز والی کیفیت میں کچھ ایکشنز کو کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ نماز ہے، وہ صحیح نماز نہیں ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ جی، اتنا کمپلیٹ لیسن تھا الحمدللہ نماز نبوی کا. تو الحمدللہ کیا کیا پوائنٹس لیا آپ نے آج کی اس نشست میں، تھوڑا سا ہم ریکیپ کریں گے. جی نمازوں میں کچھ نظر آیا آپ کو کہ ہمیں کتنی زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، کتنی ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ نمازوں کو بہتر کرنا ہے، بالکل نئی دعائیں ہیں بہت ساری، اور پھر ہم نے مسائل دیکھے تھے امامت کے، رائٹ؟ تو امام کے پیچھے صف بنانا، رائٹ، کیسے بنتی ہے، صف کیسے بنائی جاتی ہے، امام کے ساتھ اگر ایک شخص ہو تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ایسی نماز پڑھنی ہے جو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو، بالکل پہلے، رائٹ، جی امام کے رائٹ سائڈ میں، بالکل صحیح. اور پھر اگر دو ہو جائیں تو، اگر پیچھے دو لوگ ہو جائیں تو امام کے پیچھے، تو جی امام کے پیچھے ہو جائیں گے وہ دونوں، رائٹ، ایک صف بنا لیں گے. اور پھر اگر آپ جیسا لیڈیز میں ہوتی ہیں اور امام اور باقی لوگ آگے ہیں، اور اگر آپ اکیلی ہیں تو کہاں کھڑی ہوں گی مسجد میں؟ مسجد میں بالکل اینڈ میں کھڑی ہوں گی، لیکن آخری صف ہی ہوتی ہے، اور سینٹر میں کھڑی ہوں گے، رائٹ، درمیان میں کھڑی ہوں گی. اور آپ کے بعد آنے والے کو کہاں کھڑے ہونا؟ رت سے آپ مسجد میں داخل ہوئی ہیں، بالکل مڈل میں کھڑی ہوں گی. جب آپ مسجد میں داخل ہوئی ہیں تو ایک خاتون آلریڈی وہاں پر ہیں، تو پھر آپ کہاں کھڑی ہوں گی؟ رائٹ سائڈ میں. اور اگر دو خواتین ہیں تو پھر کہاں کھڑی ہوں گی آپ؟ جب دو خواتین ہیں آپ سے پہلے تو لیفٹ میں کھڑی ہوں گی انشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئی ہیں اور نماز میں شامل ہو رہی ہیں اور وہ رکوع کر چکے ہیں، تو آپ کی یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی؟ آپ بھی رکوع میں شامل ہیں؟ جی، استاذہ جی نے کہا تھا اختلافی مسئلہ ہے، رائٹ؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نماز کی، رائٹ، دو ارکان، جو کہ ایک قیام اور دوسرا سورہ فاتحہ، رائٹ. تو سورہ فاتحہ کو آپ نے فوکس رکھنا کہ آپ کی سورہ فاتحہ کتنی ہوئی ہے، رائٹ. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے جب تک سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے تو کیا رکعت ہو جاتی ہے؟ اگر سورہ فاتحہ مس کر لیں تو کیا رکعت ہوگی؟ نہیں ہوگی، رائٹ. اس کی ہمیں حدیث ملتی ہے، الحمدللہ، بالکل صحیح. اور آگے دیکھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، بے شک نفلی ہو، بے شک جنازہ کی ہو، عید کی ہو، رائٹ، ہر ایک نماز میں. تو اس کا مطلب ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، رائٹ، الحمدللہ. اور امام سے کیا آگے نکل سکتے ہیں؟ جب امام پڑھ رہے ہیں تو آپ امام سے آگے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے. اور آگے دیکھتے ہیں، تو رکوع کی دعائیں، کچھ نئی دعائیں ملی سب کو رکوع کے لیے؟ جی بالکل. اور اب ہم یاد کریں گے، رائٹ، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے. اور یہی ہے کہ آپ ان کو لکھ کر اپنے سامنے لگا لیں، تو بار بار ایک ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، رائٹ. اگر آپ نہیں پڑھ سکے، نہیں آپ کو یاد ہو رہا ہے، تو ایک ٹائم رکھ لیں جس میں آپ جیسے ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں، پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد کریں، رائٹ. ان کا جب تک ٹائم نہیں بناتے، جب تک آپ دل سے نہیں کرتے، آپ اس کو نہیں پا سکتے، رائٹ. تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا ہے سیشن ہمارا کتاب الصیام کا. ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 19 سے آن ورڈ. انشاءاللہ اچھے سے نوٹس لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت ڈالے. تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگلا باب دیکھتے ہیں صلاۃ العیدین, نماز عیدین کے مسائل. عیدین دو عیدیں, مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. عید کے روز غسل کرنا, خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب پسندیدہ, حب سے ہے یہ لفظ. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے, لہذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے, اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے اور مسواک بھی کرے. تو لہذا عید کا دن یعنی جمعے کا دن عید کا ہے, تو اس دن خوشبو لگانا تو یہ بھی ایک قسم کی یعنی مسلمانوں کی پھر ایک چھوٹی سی عید ہو جاتی ہے. عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے. دلیل, ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے. اسے طبرانی نے روایت کیا, یعنی اس دور کا ایک روایت تھا. یمن سے آتی تھی یہ چادریں, جیسے ہمارے ہاں سٹرپس والا کپڑا مشہور ہے, تو اسی قسم کی ایک چیز تھی. تو نیا کپڑا یا اچھا کپڑا پہنا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ پھر کپڑے پہننے کے لیے روزے چھوڑ دیے جائیں. اور عورتیں اچھے کپڑے پہنے لیکن مطلب اس طرح کے حال حلیے میں نکلے باہر کے جس سے دوسروں کی رغبت آئے. یہاں میں نے یہ جان کے یہ بات کہی کہ بعض دفعہ ہم یہ مسئلہ تو بیان کرتے ہیں کہ روزے یعنی عید کے لیے عورتیں جائیں, لیکن آرائش زبائش اور نئے کپڑے پہننے کے شوق میں پھر وہ پوری ایک قسم کی وہاں ایسی فیشن شو کہہ لیں, یا وہاں مطلب بالکل فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ بیچ میں اختلاط بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کریں لیکن چھپا لیں, عورتوں میں آئیں تو کھول دیں اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ باہر روڈز پہ مردوں میں, تو اس وقت پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. اس کی دلیل, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے, اور نبی اکرم کھجوریں تاک کھاتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے فرق حالت ہے نا. عید کا دن خوشی کا دن ہے. ہر دن ہم روزے میں جب کھانا نہیں کھاتے اس وقت, تو جب اس دن کھائیں گے تو خوشی کا احساس ہوگا. اور اس کے اپوزٹ اگلی بات کیا ہے, عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے. دلیل, عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے, اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو عید الاضحیٰ میں اپوزٹ ہے, اس میں کچھ نہ کھائیں اور قربانی کے گوشت سے کھائیں, اور اگر وہ نہ ملے تو پھر کچھ اور بھی کھا لیں. نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے. دلیل, حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا, دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں, تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں, البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور آج بھی ہمارے ملک میں ایک اکثریت ہے کہ جو عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں جانے دیتی نماز کے لیے. آپ نے کہا کہ اگر پیریڈز والی خاتون ہے تو بھی جائے, بلکہ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو, اوڑھنی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کیا کہا, بغیر اوڑھنی کیا جو نہیں کہا, اپنی ہمسائی کی اوڑھنی میں چھپ کے آ جاؤ. اتنا پسندیدہ عمل ہے, اور اس سے پردے کی اہمیت بھی پتہ چلتی کہ عورت کھل کے کیسے آئے گی. نماز عید کے لیے پیدل چل کر پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے. دلیل, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب آج گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ دور سے آ رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں, تھوڑی سی دور کھڑی کر دیں, تھوڑا سا پیدل چل رہے ہیں, اور اس میں راستہ بدل کے جانے کی بھی سنت ملتی ہے. آپ جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور نکلیں تو دوسرے سے نکلیں. عید کا جاتے وقت بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے. عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے. دلیل: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عید گاہ میں تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک تکبیریں کہتے جاتے, پھر عید گاہ میں بھی تکبیریں پڑھتے رہتے, یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو پھر تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے. اسی طرح اس کے بعد یہ امام شافی نے یہ روایت کی. اس کے بعد اگلی روایت اسی سے متعلق, عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے. دلیل: ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر, اپنے خیمے میں, اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. مسنون تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق 11, 12, 13 ذی‌الحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. آپ بھی پڑھیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اب ایک دفعہ سنتے بھی ہیں ان تکبیروں کو, اور ساتھ ساتھ آپ پڑھنا چاہیں تو یاد کرنے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات میں بھی کتنی خوبصورتی ہے نا, کیا پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے. عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. دلیل: عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے لوگوں کے ساتھ عید گاہ روانہ ہوتے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا, ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ عمل ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ جلدی نماز ہوگی وہاں جائیں. میں نے اس کا اپوزٹ دیکھا ہے, جو لوگ دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسنون طریقے سے یا سنت طریقے سے وہاں نماز بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دیر والی جگہ میں جاتے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ پہلی اور شروع کی نماز میں جائے جائے. بعض دفعہ ضرورت کے تحت ایک سے دو دفعہ, تین دفعہ بھی نمازیں ہوتی ہیں تو شروع کے وقت میں جانا زیادہ پسندیدہ ہوگا. عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے. دلیل: ابو الحویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی, عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو. اسے شافعی نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ جلدی کی جائے تاکہ پھر قربانی کی جائے, اور عید الفطر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. سترا کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے کے وقت سامنے کوئی چیز رکھ لینا تاکہ کوئی اگر آگے سے گزرے تو پھر اس کے لیے مطلب رکاوٹ وہ چیز بن جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا, یعنی جیسے سٹک کہہ لیں, اور آپ اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے ہوتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کھلے میدان میں بھی یعنی ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ آگے سے کوئی بھی گزر جائے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, نبی اکرم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت ہے. عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے، مسافر کی نماز دو رکعت ہے، جمعہ کی دو رکعت، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا، یعنی صرف دو رکعت ہے۔ آپ کو اس سے کم یا زیادہ پڑھے تو وہ اس نے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی، کیا حرج ہے، دو ہی ہیں نا، زیادہ ہی کر رہے ہیں نا۔ نہیں، آگے آپ پڑھیں گے کہ نماز سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نفل نہیں پڑھنے۔ تب دیکھیے جس طرح اس میں ہم نماز میں آگے پیچھے کمی بیشی نہیں کر سکتے، تو کیا پھر ہم باقی عبادات میں کر سکتے ہیں؟ دو کی جگہ ہم چار پڑھ لیں، کیا بھائی نفل ہی ہے نا، کیا حرج ہے؟ تو جب دین کے کسی معاملے میں لوگ کسی بات سے روکے جائیں اور یہ کہیں کہ کیا حرج ہے، تو اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حرج یہ ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا حرج ہے، حرج کمی کو کہتے ہیں۔ پھر اگلی چیز، نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت، یعنی نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ دلیل، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے ہیں۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ہم سب کے لیے کرائیٹیرین مل گیا، کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کہاں نہیں پڑھ سکتے، ہم طریقے کو دیکھ لیں۔ ایک دفعہ پوری زندگی میں مجھے اتفاق ہوا تھا کہ ہم ایسی مسجد میں یا ایسی جگہ گئے، کہیں بھی سفر میں تھے یا کہاں بھی، کہ پہلے انہوں نے ہمیں خطبہ سنایا اور بعد میں نماز ہوئی۔ تو ذہن میں رکھیے کہ جمعے کی نماز سے عید کی نماز کا یہ فرق ہے، جمعے میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، اور عید کی نماز میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں، لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں، پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ دلیل، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ تو یہ کون سی نماز ہوئی جس میں 12 ہوں گی، دونوں نمازوں میں یعنی 12 دفعہ کیا جائے گا؟ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس سے احمد نے روایت کیا۔ اس مسئلے میں بھی کافی اختلاف ہے، اس میں یعنی ایون اس دور حاضر کے مسائل میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس پہ سٹل کچھ علماء یعنی صحیح سوچ رکھنے والے بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، کچھ کہتے نہیں دیے اٹھائے جائیں، اور دونوں کے پاس ان کے دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کے پہلے اللہ اکبر بار بار امام کہتے ہیں، ہم بھی پیچھے کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ کے۔ اور وہ کون سی صورتیں تھیں، وہ آگے آپ کے آ رہا ہے کہ نماز عیدین کی دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ دلیل، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں۔ دلیل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور دو رکعت نماز عید ادا فرمائی، اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہاں بھی دیکھیے کہ آپ عقل سے پوچھیں تو پڑھ لیں، گئے ہوئے ہیں گھر سے نکلیں، کیونکہ عموماً مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا دو نفل، لیکن عید کی نماز پہلی بات ہے کہ کھلے میدانوں میں ہونی چاہیے، مسجدوں میں بہت مجبوری کی حالت میں ہونا چاہیے، اور یہ جو کمیونٹی میں ڈفرینٹ مسجدوں میں ہوتی ہے اس سے وہ اسلام کی روح نہیں آتی۔ اصل روح کیا ہے؟ اس ایک موقع پہ اس علاقے یا شہر میں رہنے والے تمام مسلمان ایک دوسرے کو مل لیں۔ اگر پھر سٹل چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم کریں گے تو وہ چیز وہاں نہیں آتی۔ تو اس کے لیے پسندیدہ موقع کیا، اور اگر آپ کے پاس چوائسیز ہوں کہ مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن لوکل جو بھی مسلم کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کوئی آرگنائزیشن، تو وہ کسی کھلی جگہ پہ کرتی ہیں، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے اور عید کا تعلق بہت زیادہ یونٹی اور مسلمانوں کے اتحاد سے بھی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہاں کتنا وقت ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے, یا پھر وہی بات کہیں گے کہ کیا حرج ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا تھا عیدگاہ میں نماز پہلے نفل پڑھتے ہوئے, تو آپ نے اس کو روکا اور بہت سخت لفظوں میں روکا کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے تو تم کیسے پڑھ سکتے ہو. نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے. دلیل, جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ, پڑھیں گے ابھی, تقبل اللہ منا و منکا, کہ اللہ قبول کرے ہم سے اور تجھ سے کہتے. اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا. ابن حجر کیا کون تھے؟ ابن حجر الاسقلانی, اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے جس کو فتح الباری کہتے ہیں. سب سے معروف شرح یہ, شرح کا مین یہ کہ اس کے ایکسپلینیشن, مزید ان کی حدیثوں کو واضح کیا گیا. عید کا جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے. دلیل, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم عید کے روز نماز عید میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. حکمت کیا؟ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو, اور جو عید کے دن کا ایک ریچول ہے کہ اس میں لوگ دوسرے لوگوں سے کثرت سے ملے وہ پورا ہو. اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں, لیکن نماز عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں, ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں. جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے, لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی یہ واحد موقع کہ جس میں کسی مرد پہ جمعے کی نماز ساقط ہوتی ہے, اس کو نوٹ کر لیں, واحد موقع کہ جس دن کوئی مرد اگر جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تو اجازت ہے. ادر وائز اس کے بغیر تصور بھی نہیں کہ کوئی مسلمان مرد ہو اور جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں نہ پہنچ جائے. ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل مل جائے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے, یعنی 8-9-10 بجے کے قریب بھی اگر مل جاتی ہے تو پھر نماز پڑھی جائے گی, اور اگر اس کے بعد ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز کا چاند دیکھا. رسول اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی عید اسی دن کر لیں گے, کھانا پینا جو بھی ہے, لیکن پھر نماز اگلے دن پڑھیں گے. اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے, لیکن یہ کب ہے؟ جب نہ کر سکے. یہ نہیں کہ ہر ایک کہے کہ ہم گھر میں ہی دو رکعت پڑھتے ہیں, گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے. حضرت انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی, اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے. اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے. اسے بخاری نے روایت کیا. عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے, وضاحت ہے. تب یہاں ہے وہ بات کہ اگر کوئی نہ جا سکے عورت تو گھر میں پڑھے, اسی پہ قیاس کرے. اگر یعنی فرسٹ پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ مسجد ہی میں جائے, یعنی عیدگاہ میں جائے. کوئی مجبوری ہے, کوئی نہیں لے کے جاتا تو پھر پڑھ لے دو, لیکن تکلیف محسوس کرتے ہوئے اور اس چیز کا دل میں احساس پیدا کرتے ہوئے کہ میں نے دین اسلام کے ایک اہم ریچول کو ادا نہیں کیا. آخری چیپٹر ہے جو اس سوچ کے ساتھ سننے کا ہے کہ یہ نہ سوچیے گا کہ یہ حدیث ہم نے کتاب میں پڑھی تھی، بلکہ کیا ہے، الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ فی الصوم، روزوں کے بارے میں ضعیف اور موضوع روایات. ضعیف کیا ہے؟ جس میں ضعف ہو، کمزور نریشن ہے، جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا کہ چین ٹوٹ گئی بیچ میں، ایک راوی کی دوسرے راوی سے ملاقات نہ ہوئی. موضوع کیا ہے؟ وضع سے، وعد وعدن، ودا کرنا کہتے ہیں فیبریکیٹ کرنے کو، خود سے گھڑ لینا، اور ایسی احادیث کچھ ہوئی تھی جن کو بعد میں چھانٹا گیا. تو یہ جو اب حدیث ہم پڑھیں گے یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے نگران فرشتے رضوان کو پکارتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ اسے جنت کھولنے کا حکم دیتے ہیں، اور جہنم کے نگران فرشتے مالک کو جہنم بند کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے. رمضان کا چاند طلوع ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندے رمضان کی فضیلت جان لے تو سارا سال رمضان سے رہنے کی خواہش کرنے لگے. یہ بھی درست نہیں. رمضان کی پہلی راتوں میں اللہ تعالیٰ روزے دار لوگوں پر نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اسے عذاب نہیں کرتا. یہ حدیث موضوع ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی صبح ہی تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے. اس کی سند میں ایک راضی کذاب ہے، یعنی جھوٹ گھڑتا تھا. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے. روزہ رکھو، صحت مند رہو. یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے. ہر چیز کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. 3 آدمیوں سے کھانے پینے کی نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا، افطار کرنے والا، سحری کھانے والا اور میزبان. 3 آدمیوں سے بد اخلاقی کا حساب نہیں لیا جائے گا، مریض، روزے دار اور عادل. کیا لگ نہیں رہا اس بات کے کہ پھر یہ خوب بد اخلاقی کریں؟ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں ضعف ہے. جس نے رزق حلال سے روزہ افطار کروایا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ حدیث بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتے ہیں کہ میرے روزے دار بندوں کے اثر کے بعد کے گناہ نہ لکھے جائیں. سوچئے ذرا، اس سے کوئی سینس بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی ناقابل اعتماد ہے. جس نے رزق حلال کی کھجور سے روزہ افطار کیا اس کی نمازوں میں 400 نمازوں کا اضافہ کیا جائے گا. اس حدیث کی سند میں ایک راوی حدیثیں کھڑا کرتا تھا. 5 چیزیں روزہ اور وضو توڑ دیتی ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، شہوت کی نظر اور جھوٹی قسم. اس حدیث کی سند میں ایک راوی قصاب ہے. جس نے رمضان کا ایک روزہ ترک کیا وہ ایک اونٹ کی قربانی دے، جو قربانی نہ دے سکے وہ 3 سا یعنی 75 کلو کھجوریں مسکینوں میں تقسیم کرے. اس حدیث میں ایک راوی قصاب ہے. جس نے رمضان کا ایک روزہ بلا عذر ترک کیا وہ اس کے بدلے میں 30 روزے رکھے اور 90 دن کے روزے رکھے. یہ حدیث بے ثبوت ہے. ایام 20 چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھے، پہلے 2 دن کے روزے کا ثواب 3000 سال کے برابر ہے، دوسرے دن کا ثواب 10000 سال کے برابر ہے، اور تیسرے دن کا ثواب 10000 سال کے برابر ہے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی حدیثیں کھڑا کرتا تھا. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا. جس نے رجب کے 2 روزے رکھے اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور 1 گناہ کے وزن دن کے 1 پہاڑ کے برابر ہے. مندرجہ بالا تمام موضوع حدیث امام شوقانی رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ سے نقل کی گئی ہیں، اور آپ مزید تفصیل سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ان روایت کو کہیں بھی سنیں یا کسی سے پڑھیں کہیں، تو ان کو کوٹ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں جان بوجھ کے اگر کوئی ایسی روایت کوٹ کی جائے تو اس کی جزا جہنم ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والف والف صلوات والسلام علی افضل الوریات وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے بک پوری ہوئی، کتاب تو پوری ہوئی لیکن عمل شروع ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف کرے جو ہم نے بے علمی کی وجہ سے غلطیاں کی، اور آئندہ ہمیں علم سے جوڑ کے رکھے. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر استاذہ جی. الحمدللہ ہماری کتاب الصلاح آج مکمل, کتاب الصیام آج مکمل ہو گئی الحمدللہ. اور کیسا لگ رہا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ عید کا سماں ہے, لگ رہا تھا نا, ایسے ہی لگ رہا تھا, تیار ہو رہے ہیں عید کے لیے, جا رہے ہیں, رائٹ, روزے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, رائٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے وقت بھی لے کر آئے گا انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا. تو جی, تو عید کے لیے کیسے تیار ہونا چاہیے, کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں؟ غسل کرنا, بالکل, اور خوشبو لگانا, اور نئے کپڑے پہننا, بالکل نئے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا, رائٹ, اچھے کپڑے پہننا, رائٹ, الحمدللہ, اور تکبیرات پڑھنا, بالکل. اور سنت میں کیا ہے, کیا کیا کھا کر جانا چاہیے گھر سے؟ میٹھا کھانا, بالکل, کھجور کھانا, بالکل صحیح, کوئی بھی میٹھی چیز کھا کے جا سکتے ہیں. اور اگر کھجور کھائیں گے تو کس طرح سے؟ آڈ نمبرز میں کھجور یا میٹھی چیز, بالکل, ایک, تین, ایسے, رائٹ, تو صحیح. اور عید کی نماز کہاں پر ہونی چاہیے, کس جگہ ہونی چاہیے عید کی نماز؟ جی, کھلی جگہ پر, کھلے میدان میں, عیدگاہ میں, رائٹ. اور عید کی نماز کے لیے کیسے جانا چاہیے, کیسے جانا چاہیے؟ پیدل جا سکتے ہیں, بالکل, حجاب کے ساتھ, بالکل, دو الگ الگ راستے سے, بالکل, جانے کا راستہ الگ اور واپس آنے کا راستہ الگ, ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آ جائیں, الحمدللہ. اور حیض والی خواتین جو ہیں انہیں بھی عیدگاہ جانا چاہیے عید کی نماز کے ٹائم پہ, جانا چاہیے نا؟ جی بالکل جانا چاہیے. اور اگر ان کے پاس اوڑھنی نہ ہو پھر کیا کریں؟ شیئر کر لیں, بالکل, رائٹ. اوڑھنی نہ ہو تو اپنے نیبر کی اوڑھنی میں چلے جائیں, رائٹ, چلے جائیں, تو رکنا نہیں ہے. الحمدللہ, بالکل صحیح. اور عید کی نماز کا بہترین وقت کون سا ہے؟ نیبر کی چادر لے رہے ہیں, مانگ کر, اوکے, اول وقت, جی, اشراق کا وقت, رائٹ, فجر کے بعد, بالکل, صبح کا پہلا ٹائم, بالکل بالکل صحیح. الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی. تو کون سی سورہ پڑھنے مستحب ہے سورہ عید کی نماز میں, پہلی رکعت میں کون سی اور دوسری میں کون سی؟ سورہ الاعلی اور سورہ غاشیہ, بالکل, سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھنا مستحب ہے, بالکل. نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نہیں. اور کیا کہنا چاہیے جب ہم کسی کو ملیں عید کے دن؟ تقبل اللہ منا و منکم, بالکل صحیح, يا تقبل الله منا ومنك. Right. صحيح. الحمد لله. اور اگر بادل ہیں اور شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور روزہ رکھ لینے کے بعد پتہ چلا کہ چاند نظر آ چکا تھا تو آپ کیا کریں گے؟ روزہ کھول لیں گے، روزہ توڑ لیں گے. بالکل صحیح، الحمدللہ. اور عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا، نہیں رکھ سکتے. بالکل صحیح، الحمدللہ. اب ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ایک چھوٹا سا سٹریچ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے یہ راستے آسان بنائے. انشاءاللہ آپ چھوٹا سا سٹریچ لیں، پھر آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعدك الحق،
وقولك الحق،
وقولك الحق،
ولقاؤك حق،
ولقاؤك حق،
والجنة حق،
والجنة حق،
والنار حق،
والنار حق،
والساعة حق،
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا،
وعليك توكلنا،
وإليك أنبنا،
وإليك أنبنا،
وبك خاصمنا،
وبك خاصمنا،
وإليك حاكمنا،
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت،
أنت إلهنا لا إله إلا
أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ امید ہے کہ واپس آگے ہوں گے اپنی بریک سے. الحمدللہ جلدی سے ون ٹائپ کریے. سب لوگ آگے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا نماز نبی کا ہی لیسن ہے, نماز با جماعت. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے اس میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى.
یہاں دیکھیے, اب سجدہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا جب قومے سے ہو گئے, رکوع سے اٹھے, کھڑے ہوئے, دوبارہ ہاتھ اوپر کیے گئے اور رکوع سجدے میں گئے. سجدے میں جو چیز اہم ہے یہ دیکھیے, پاؤں. عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کہہ کے ہمارے پاؤں کھلے ہوتے ہیں. دونوں پاؤں بالکل سیدھے, یعنی نیچے انگلیوں کو موڑا ہوگا, انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے, نیچے سے پنجے جڑے ہوئے. ممکن ہو تو آپ پیچھے سے ایڑی بھی جوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ پوزیشن بھی ہوگی تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہاتھوں کی پوزیشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھولتے تھے کہ آپ کی یہ جو بغلوں کی سفیدی دکھتی تھی. آپ نے منع کیا کہ یعنی اس طرح بھی نہیں پڑھنا کہ یوں سپٹ جائیں, اور اتنا بھی نہیں کھولنا کہ مبالغے کی حد تک ہوں. اور اس طریقے کی کیفیت آپ کی ہوتی تھی کہ بالکل ایسے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سات ہڈیوں پہ سجدہ کرو. یہ سارے دلائل الحمدللہ آپ کی بک میں موجود ہے. پہلی بات تو ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے نا تو پہلے ہاتھ رکھیں گے زمین پہ. یہ بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اپنے ٹخنے رکھے جائیں, ٹخنے ہی بولتے ہیں نا, نیز گھٹنے رکھے جائیں یا ہاتھ رکھے جائیں. تو جو ہاتھ گھٹنے والی ہے وہ ضعیف ہے, لیکن ہاتھ پہلے رکھے جائیں گے. اور ہاتھ بھی کیسے رکھے جائیں گے, سیدھے. بس آپ دیکھیے, آپ سجدہ کرتے ہیں نا, بعض لوگ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور بعض یوں, بالکل سیدھے. ہر چیز آپ کی قبلے کے رخ پہ فوکس ہو. سیدھا یوں رکھیں گے, اس کے بعد یہ ماتھا, یہ ماتھے سے لے کے ناک, یہ پورا آپ کا زمین پہ لگنا چاہیے. اس طریقے سے یوں نہیں کرنا, یعنی بعض دفعہ گلاسز اور وہ گلاسز آپ کی ناک کو زمین پہ لگنے سے روک دیتے ہیں. صحیح طریقہ نہیں. ماتھا لگ گیا اور ناک نہیں لگا تو بھی سجدہ نہیں ہوگا. ناک لگ گیا اور ماتھا اوپر ہے تو بھی نہیں ہوگا. یہ پوری چیز ہوگی. پھر اس طرح آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں, یہ کوہنی ہیں, یہ اٹھی ہوں گی. یعنی یہ بالکل یہ زمین پہ نہیں بچھنی چاہیے, اس طریقے سے کہ آپ بالکل نیچے کر دیں. اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سات, یعنی سیون, سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. پیشانی یہ جو ہے ہماری, یہ ایک ہڈی ہے. پھر دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں, یہ جو ہم زمین پہ رکھتے ہیں. پھر دونوں گھٹنوں کی, یہ جو نیز نیچے دیتے ہیں. اور پھر پاؤں کی جو پیچھے دو ہوتی ہیں. اب کچھ لوگ ایک غلط فہمی سے کیا ہے کہ وہ یہ کونیوں کو زمین پہ ٹکا لیتے ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو بھی شاید خواتین تک ہی میرے لیے الگ کیا گیا ہے. حالانکہ اس کے بارے میں اتنی یعنی واضح روایت ملتی ہے کہ کونیاں زمین پہ نہیں ٹکیں گی. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اور یہ ساری باتیں نا آپ اپنے لیے سن رہے ہیں. جس وقت آپ کا شرح صدر ہوگا نا, آپ عمل کر لیں. دوسرے وہ لوگ جو بےچارے آپ کی اس کلاس روم سے باہر ہیں, ان کو نہ تنگ کریے گا. وہ آپ کی یہ بات سن کے پریشان بھی ہوں گے اور آپ کو بھی پریشان کریں گے. آپ کو جس بات پہ دل ٹھکے گا وہ کریں, نہیں دل کرتا تو چھوڑیں, جہاں پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے. جس درجے کی بھی نمازیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے پاس پھر اس کا جا کے فیصلہ ہوگا. لیکن ایسی نمازوں پہ, ایسے مسئلوں پہ عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ ہم فتنے میں تب آتے ہیں جب ہم نماز کے بارے میں بات سنتے اور کرتے ہیں. تو بہرحال سجدہ کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ زمین پہ کونیاں نہیں لگیں گی, کونی اوپر ہوگی. ہاں, عورت اور مرد کا کوئی فرق ہے؟ نہیں. سلو کما رائی تم ہونی اسلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. میں یہاں ایک بہت غلط فہمی کا اضالہ کرنا چاہوں گی. آپ بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے. یہ سوال جو آتا ہے نا, عورت کی نماز مرد کی نماز, اس کا فرق پتا چلے گا. مجھے یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے کے کسی طریقے میں عورت اور مرد کا کوئی فرق دکھتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ کہ عورتیں کمزور ہیں, چلیں وہ فجر کے بعد بھی صبح تک کھاتی رہیں اور مردوں سے پہلے کھول لیں؟ نہیں ہے نا. تراوی کی رکعت میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق دیکھا؟ ٹھیک ہے. حج کرتے ہیں, کہ حج عورت کے کچھ کمی ہے مرد سے؟ کلمہ پڑھنے میں عورت کے لیے کچھ کمی ہے؟ نہیں ہے نا. زکوٰۃ کے نصاب میں عورت کے مال میں کچھ کمی ہے مرد سے, تو پھر نماز میں کیوں؟ سوچیے, پوری ساری عبادات پانچ پلرز ہیں نا, نماز کے توحید سے لے کے جہاد تک کی جو باتیں, یہ روزے کی, یہ سب فرائض ہیں. کس سے فرق نہیں؟ نماز میں فرق اتنا ہے صرف ستر کا جو ہم پڑھ چکے کہ اور سر سے لے پاؤں تک چھپائے گی, حالانکہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اپنا ستر چھپا کے کندھوں کو چھپا لیتا ہے, سر بھی کھلا رہتا ہے تو کوئی نہیں. عورت اور مرد کی نماز میں صرف فرق ہے ستر کا, دیٹس اٹ. پھر فرق کہاں ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے, عورت اور مرد میں فرق ہے ضروریات زندگی کا. مرد مضبوط ہے, کما سکتا ہے, عموماً جذباتی طور پہ اسٹرانگ ہوتا ہے, مال کما سکتا ہے, اسے کہا جاؤ تم باہر کماؤ. عورت نازک ہوتی ہے, اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی, ذہنی طور پہ کمزور ہوتی ہے, جذباتی ہوتی ہے, اسی لیے اس میں ممتا کے جذبات بھر کے کہا تم بچوں کو پالو. صرف انتظامی ضروریات کے مرحلوں میں تھوڑے سے حکم فرق ہے. عورت میں خوبصورتی ہے, اٹریکشن ہے, اٹریکٹ کرتی ہے, اس لیے اسے کہا تم اپنے چہرے کو بھی چھپا لو, اپنے آپ جسم کو چھپا لو. مرد کو کہا تم بھی نگاہیں جھکاؤ, عورت بھی جھکائے گی. ضرورت کی تقاضے. دینی ریچولز میں اسپیشلی جو ہم نماز کی یہاں بات کریں, سینس ہی نہیں بنتی کہ عورت کو کہا جائے کہ اس کی نماز ایسی اور مرد کی ایسی ہے. تو لہٰذا بہت شرح صدر کے ساتھ ہو. سجدہ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ نے بتایا کہ نیچے سے ایک بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہتا تو گزر سکتا. اس طرح کے سجدہ جو وہ بہت نہ ہو. آپ نے کہ اس طرح اپنے بازو نہ بچھاؤ جیسے درندہ بچھاتا ہے, یعنی قلب کے لفظ آتے ہیں حدیث میں, کہ درندوں کی طرح اپنے پاؤں جیسے پنجے. آپ نے کبھی شیر کو دیکھا, کسی کو پکڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, پورے پنجے بچھا کے دھاڑنے کی کیفیت ہوتی ہے, یا کسی کو پکڑنے کی, کہا ویسے نہ تم نہ کرو. تو اس طریقے سے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی. اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو اتنا رونا آتا ہے, کہتا ہے افسوس آدم کے بیٹے, تجھے سجدے کا حکم دیا اور تو نے کر لیا, اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدے سے انکار کر کے تو میں جہنمی بن گیا. پھر سجدہ کتنا طویل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کبھی کبھی تو مجھ سے کیا فوت ہو گئے آپ کا دس دے میں. اکیلی نمازیں ہوں لمبے سجدے کیجیے, آپ کا رکسا سجدے کے بعد اٹھنا سجدے میں جانا برابر ہوتا. جتنی دیر سجدے میں جاتے اتنی دیر ہی بیٹھتے, وہ بھی اس کے آگے ہم دیکھیں گے. جی نیکسٹ کیجیے. یہ دیکھیے بگلی بڑی بنیادی جی, سجدے سے اٹھنے کے بعد کیا انہوں نے کہا اللہ اکبر, لیکن یہاں ہاتھ نہیں اٹھیں گے. دوسری بات, یہ سجدے دو بیچ میں بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ پاؤں کی پوزیشن دیکھیے, سیدھا پاؤں کھڑا ہو کے اس کی انگلیاں اندر کو مڑی ہوئی ہیں, اور الٹا پاؤں یعنی لیفٹ سائڈ کو فولڈ کر کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیٹھنے کی پوزیشن ہے. اور اس دوران سجدے کے دوران جو بیٹھنے کی دعائیں ہیں, بلکہ ہم نے وہ پیچھے گزر گیا چاہیے دعائیں کی ہیں, اسی طرح سجدے کی بھی دعائیں اللہ کے نبی سے ملتی ہیں. مثلا سبحان ربی الاعلی تین دفعہ پڑھنا, سبحان ربی الاعلی وبحمدی ہی پڑھنا. تیسری دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. چوتھی دعا ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ رکوع میں بھی تھی, دونوں جگہ چلے گی. یہ اگلی دعا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اور جب واقعی بندہ اپنے کسی گناہ کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ, میرے چھوٹے اور بڑے, پہلے اور پچھلے, یعنی پچھلی زندگی کے کیے ہوئے یا جو میں آئندہ کروں گی, ظاہر اور پوشیدہ, تمام گناہ بخش دے. اب بتائیے یہ سوچ کے ساتھ پڑی ہوئی نماز اور رسمی نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا. پھر سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. اور ایک اور دعا جو بڑی پیاری دعا آپ میں سے بہت ساروں کو آتی بھی ہوگی, اللہ کے نبی سجدوں میں وہ بھی پڑھتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وان یمینی نورا وان یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا. یہی دعا آپ فجر کی سنتوں کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی پڑھتے تھے. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے دل, میری بصارت اور سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے۔ مبالغہ پن ہے نا، ایسے جیسے والہانہ پن ہے، بندہ چاہتا ہے کہ بس اللہ نور السماوات کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے کہ میری بھی زندگی میں روشنی آ جائے۔ پھر سجدے میں ایک اور دعا تھی، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی خود تعریف فرمائی۔ کتنی رازداری ہیں نا، راز و نیاز ہیں رب کے ساتھ، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اپنی اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا بابرکت۔ تو بہرحال ان میں سے آپ کو جو بھی دعا آسان لگے یا جو بھی آپ یاد کریں، اور دعاؤں کو منتر کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی روح کو سمجھ کے، اس کی سینس کو لے کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو جو بھی چیز ہوگی اس کو کریں۔ اس کے بعد پہ جب آپ بیٹھتے تھے، جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں پوزیشن، تو سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے اور الٹا پاؤں جو تھا اس کو لٹاتے جب تک پوری ساری ہڈیاں اپنے ٹھکانے پہ نہ آتی، آپ بیٹھے رہتے، اور اس کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی دینی وارزق۔ جو لوگ دو سجدوں کے بیچ میں کمر بھی سیدھی نہیں کرتے، وہ اتنی پیاری دعائیں جو ہیں اس کو مانگنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، اور مجھے روزی عطا کر۔ کسی کے لیے نہیں مانگا، سچ آپ نے اپنے لیے مانگا۔ اسی طرح خالی یہ بھی کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرا سجدہ،
سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى۔
جی، اب یہ دوسرا سجدہ بالکل ویسے ہوا جیسے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ،
اللہ اکبر۔
یہ دیکھیے، یہ کیفیت، اس کو بھی ہمارے اور کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ ٹکنا، ہم عموماً دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کھڑنا دوبارہ واپس اٹھئے۔ اس میں جتنا دیر آپ چاہیں بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جب جسم بھی تھوڑا بھاری ہوا، کمزوری بھی تھی، تو آپ اس موقع پہ پورا ٹکتے، اور جب آپ سمجھیں کہ اب آپ ایک رکعت کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہی کیفیت، جیسے پہلی رکعت پڑی ویسے دوسری پڑھیں گے۔ تو اس وقت کچھ نہیں پڑھنا، اس کو پڑھ کے یہ وہ جیسے آپ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ایک دم آپ تھک کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ ذرا سانس سیدھا کر لے، یہ بالکل وہ کیفیت ہے۔ خاموش رہے، جتنا مرضی بیٹھے، آپ کا دم کرنے کو آرام کرتے رہے۔ اور آپ دیکھیں جب ہم تھکے ہوتے ہیں اور ہم ٹانگیں موڑ کے اس کیفیت میں بیٹھتے ہیں، واقعی ایسے ایک باڈی میں جیسے ٹانگوں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے پشنگ کی کیفیت آتی ہے۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں، اب یہ تو نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ اب ایسے ہی ساری رکھتے ریپیٹ ہوں گی نا۔ اب اس کے بعد تشہد پہ آئیں گے، کریں
التحیات لله والطیبات، السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله،
انگلی کو دیکھیے گا،
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
جی، اب آپ یہاں دیکھیں کہ پہلے تو یہ بتائیں انہوں نے ابھی بیٹھنے کے بعد کیا پڑھا؟ لفظ بولیے جو انہوں نے بولے. ہم کیا بولتے ہیں؟ اتحیات. یہ اتحیات کسی زبان کا لفظ نہیں ہے، نہ اردو کا، نہ عربی کا، نہ پنجابی کا. اتحیات یعنی اس کا پروناؤنسیشن ہے، آپ پڑھیں میرے ساتھ، اتحیاتو اتحیاتو للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو یہاں لفظ صحیح کرنا ہے اتحیات. یہ اتحیت ان کا جمع ہے، اور آپ دیکھیں اس میں قولی، فعلی، مالی بات، تحفوں کو کہتے ہیں تحیہ. کسی کو ملتے وقت جو سلام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تحیہ، تحیہ. پہلے لوگ ہیا قلعہ کہتے تھے، یا ہیا قلعہ، تم زندہ رہو، سلامت رہو. تو بہرحال یہ پڑھنے کا انداز پہلے دیکھا. پھر دوسری چیز دیکھیے، آپ دیکھ رہے تھے انگلی، اس کو سبایا کی انگلی کہتے ہیں، یعنی یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس انگلی کو حرکت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے لیے سبابہ کہتے ہیں اس انگلی کو، یعنی مختلف وقتوں میں کھڑی کرنا. تو ایسا پڑھے نا، اتحیات للہ، انگلی کر، اشہد ان اللہم صلی، یعنی جب کوئی نئی چیز شروع کرے ایک دفعہ انگلی کھڑی کرے اور روکے. اور ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی آپ سمجھ لیں گے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی، کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جو رائٹ ہینڈ ہے نا، یہ کیفیت، اگر آپ کو میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، اس کو عربی میں 53 کا عدد کہتے تھے، 53. یعنی عربی کے لوگ، عرب لوگ جو کیسے یاد کرتے تھے آپ کو پتا، کاغذ پین تو ہوتے ہیں، یہ ہاتھوں کے ایکشن سے کرتے تھے، جیسے یہ ہے 1 2 3 4. تو 53 دکھانے کے لیے یہ کیفیت تھی. یہ رائٹ سیدھا ہاتھ ہوگا نا، یہ ہمارے اس شولڈر کے اوپر، یہ کیا ہے، نی کے اوپر اس طرح آئے گا، اور یہ انگلی تھوڑی تھوڑی جب اللہ اشہد اللہ ربنا، پورے تشہد میں گاہے بگاہے کرے، صرف اشہد اللہ پہ اس کو کھڑا کرنا یہ مسنون نہیں ہے. اور یہ جو رائٹ لیفٹ سائڈ ہوگی ہماری، اس سے ہم نے پورا، جیسے ہم نے رکوع میں ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا گرپ کی صورت میں، یہ ایسے مردہ سا ڈھیلا ڈھالا نہیں، اس طرح پورا کھول کے، تو اس طرح سے ایسے رکھیں گے جیسے اپنے شولڈر کو پکڑنے والی کیفیت ہے. اب اس میں آپ پہلے تحیات پڑھا، اب اس میں پڑھی آگے کریں.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد، یعنی سب سے پہلے التحیات، پھر درود شریف، اللهم صل على محمد، دن تو ہم پڑھتے ہیں، اور مطلب معروف ہے. ایک اور درود بھی ہے، چھوٹا ہے اس سے، لیکن ہمارے ہاں اتنا معروف نہیں، اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. تو یہ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور ان دونوں کے بعد اگر تو آپ دوسری رکعت کا تشہد ہے نا، تو پھر ایک اور مغالطہ ہے ہمارے ہاں نمازوں میں، جو مسٹیک ہے، ہم اتحیات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اشہدو کے بعد، لیکن درود شریف کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے، یہ تو ہو گیا دوسرا، لیکن اب آخری ہے، تو اس کے بعد پھر دعائیں. یہ ہے وہ مقام، جتنی زیادہ دعائیں مانگ سکے اپنے لیے مانگ لیں. اس وقت اللہ کے ساتھ آپ کا وہ تعلق جڑ چکا ہوگا کہ انشاءاللہ جو آپ کی نمازوں میں برکت دے گا. بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ اپنی ذاتی طور پہ بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس طرح یہاں مانگ کے تو پھر آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھی طرف، اور پھر السلام علیکم بائیں طرف. اور اس وقت سلام پھیرنے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے پوری گردن، یعنی آپ کی چن جہاں تک آنی چاہیے، السلام علیکم اس طرح، اور پھر پورا ادھر جائے گا، یعنی کہ تھوڑا سا موڑ کے چھوڑ دیں، یعنی پورا آخر تک جائیں گے. اور اسی طرح سے پھر آپ کی نماز پوری ہوگی. پہلے دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے تھے, السلام علیکم, تو اس کے اوپر پھر وہ آیتیں اتری کہ آپ نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ جیسے گھوڑے کی دمیں ہلتی ہیں. آج کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا, انہوں نے انہی حدیثوں کو رفع الیدین کرنے پہ روک لیا. اس پہ بہت لمبی سے آپ پڑھیں گے خود میں کہ رفع الیدین لوگ نہیں کرتے, وہ کیا دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ کچھ بغلوں میں بھیج جاتے تھے, کچھ ایسی باتیں ابھی سنی ہوں گی, انشاءاللہ اس سب کے آپ کو دلائل ملیں گے. جی ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ کو اسے سمجھ, پھر اس کے بعد نماز پوری آپ کی جب ہو گئی تو اس کے بعد لائیے. جی سوال کیجیے. کیا مطلب؟ ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ. ایک اور چیز جو اس پریزنٹیشن سے واضح نہیں ہے وہ میں آپ کے لیے واضح کر دیتی ہوں. دیکھیے کہ دو طرح سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو دوسری رکعت ہے جس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور ایک وہ رکعت ہوتی ہے جس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. ان دونوں کے بیٹھنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک طریقے کا ہم نے ابھی دیکھا نا, سیدھا پاؤں کھڑا ہے اور الٹے پاؤں کو بٹھایا ہوا آپ نے, یہ وہ تشہد ہے جس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. یعنی جو دوسرا تشہد ہوگا اس میں آپ بیٹھیں گے کیسے کہ سیدھا پاؤں آپ کا کھڑا ہوگا اور الٹے پاؤں کو لٹا کے اس کے اوپر آپ یعنی اپنے آپ کو بٹھائیں گے. اس کیفیت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تورک. تورک جیسے ہمارے ہاں ایک تبرک کا لفظ ہے نا, اسی طرح کا ایک لفظ ہوتا ہے. نہیں, تبرک وہ ہوتا ہے جو آخری ہے. اس میں کیا کریں گے, آپ کے جو اس پاؤں بیٹھے تھے نا اس کو آگے نکال کے تو آپ زمین پہ بیٹھیں گے. تصور میں لائیں کہ آپ پاؤں پہ بیٹھنے کے لیے پاؤں اندر کر لیں, کیونکہ اس کیفیت میں بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دبلے پتلے لوگ تو آرام سے بیٹھ جائیں گے, اور جو بےچارے زیادہ جسم متوزن ہو چکے ان کے لیے مشکل ہے. تو پھر اس کے بعد پھر اس کو نکال کے پاؤں اندر اور آپ زمین پہ بیٹھیں گے, یہ ہوتا ہے آخری تشہد. اب دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں وہ تشہد میں, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اب سر پہ کھڑے, اچھا تشہد میں شاید سلام پھیرنے والی ہیں, وہ بعد میں پتا چلتا ہے وہ پھر کھڑی ہو گئی, تو آپ کا یہ مغالطہ کیسے دور ہو سکتا ہے ان کے پاؤں سے دیکھ کے. جس رکعت کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا اس میں بیٹھیں گے تو بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھیں گے, اور سیدھا پاؤں تو ہر صورت میں کھڑا رہتا ہے. لیکن جس کیفیت کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے, جو لمبا ہوتا ہے, جس میں دعائیں بھی پڑھنی ہے, جس میں آپ نے تحیات کے بعد درود بھی پڑھنا ہے اور باقی چیزیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ریلیکس ہو کے بیٹھیں. پھر آپ کا جیسے مطلب ہپس ہیں, باٹم پارٹ ہے, وہ زمین پہ لگے گا اور پاؤں جو ہے وہ اندر لگ جائے گا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہے. تو دعائیں اس موقع پہ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے یاد کیجئے. صرف اس موقع پہ ربنا آتینا فی الدنیا ہی نہیں, یا صرف آپ یہ کہہ لیں کہ رب اغفر لی ولی والدی, یا اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں, یعنی 25 سے زیادہ دعائیں. اور اس کتاب میں جو اس موقع کی دعائیں نا, یقین کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سکر پیدا کرنے میں بہت مدد دیں گی. اور ہماری نمازیں مجھے تو لگتا ہے پھیکی چائے ہیں, یا نمک کے بغیر کا کھانا, چینی کے بغیر چائے, نمک کے بغیر کھانا. اللہ کے ساتھ تعلق جو دعاؤں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے وہ مسنگ ہے. انشاءاللہ یہاں سے بس پھر یہ سمجھے کہ ہمارا یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے. پھر ایک دو چیزیں جو بس آپ کو نماز میں فائدہ ہے کہ بچے کو اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بچہ بہت رو رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, ماں کیا کرے, اٹھا لے, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی خود اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں نماز میں جمائیاں نہیں لینی چاہیے, یوننگ کرنا جس کو بولتے ہیں, منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ منہ میں جاتا ہے, اور ہا ہا کی آواز نکالیں تو اس سے تو وہ اور ہی خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یعنی ایک اور چیز جو نماز میں ہے وہ کیا کہ نماز پڑھی فرض, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اہم سے مراد یہ کہ تھوڑا سا اس میں لوگ مغالطہ ہوتا ہے. فرض پڑھی, پڑھے, اب آپ کو سنتیں پڑھنی ہے, اب کیا کیا جائے؟ فرض پڑھتے فوراً جھٹ سے کھڑے ہو کے وہیں فرض نہیں, سنت نہیں پڑھنے چاہیے. دو چیزیں کر سکتے ہیں آپ, بیچ میں کچھ کلام یا جگہ تبدیلی, تھوڑ دیر بیٹھ کے ذکر اذکار, جو انشاءاللہ اگلا چپٹر ہم کل کریں گے کہ نماز کا جس میں ذکر کی باتیں وہ کر لیں, اور نہیں ہے نا تو پھر آپ اپنی جگہ ہٹ کے دوسرے کو دے دیں. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں بھی لوگ جگہ بدل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اگر بیچ میں آپ کافی دیر بیٹھ گئے نا, کوئی اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں, کوئی بات ہو رہی ہے, یا آپ کچھ ذکر اذکار کریں, پھر اس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر پڑھنے کے فوراً بعد آپ کھڑا ہونا چاہیں تو پھر اس کے لیے آپ جگہ بدل رہے. جی دونوں میں جی دونوں میں ہاں جی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر تھوک آ جائے نماز کے دوران کیا کی جائے. آف کورس اگر نیپکن ہے کچھ ہے لیکن نہیں کوئی ایسی چیز تو کپڑے کے سلگا کے لیفٹ سائڈ پہ, یعنی جو بھی یعنی حالات ہیں, آج کل کی مسجدوں کی نوعیت فرق ہے, لیکن حکم یہی کہ اگر کسی کو مطلب تھوک آئے پھر اس کو لیفٹ سائڈ پہ اپنے پاؤں کے نیچے تھوکنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر کسی کو نیند آئی ہوئی ہے بہت اور نماز پڑھ رہا ہے پڑھنے لگے تو آپ نے کہا نہیں پہلی دیر تھوڑی دیر لیٹ جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لیے استغفار کی بجائے بد دعا کرنے لگے. یعنی بالکل نیند کے غلبے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں بھی آپ حکم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پھر اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ حکم آ گیا کہ قوموا للہ قانتین, کہ خاموش رہو. اور بعض لوگ سلام بھی کرتے تھے اور اشارے سے اس کا جواب بھی دیا جاتا تھا. بلکہ یہ بھی حکم ہے اس میں کہ نمازی زبان سے کچھ نہ کہ اگر کوئی اس کو سلام کر دے تو دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں اتنی تو اب سمجھ آ چکی ہے لوگوں کو کہ کسی سلام کرنے والے کو نماز سلام نہیں کرنی نماز پڑھنے والے کو. اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے, غلطی ہو جائے نماز میں تو کیا کریں, سجدہ صحب کہتے ہیں اس کو. بعض لوگ اس کو سہو پڑھتے ہیں, سہو نہیں ہوتا صحب, صحب ان صحب ان جان کے کوئی غلطی کرنا. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں, رکعت کا شک ہے تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں, اور ذہن کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر واقعی غلطی بھی لگتی ہے. اور جب ایک ہی طرح کی رٹی رٹائی نماز ہے تو غلطی لگتی لگتی ہے. پہلا اس کا علاج تو یہ رکعت صورتیں بدل کے پڑھیں, ایک میں ایک صورت پڑھ رہے ہیں تو دوسرے میں دوسری پڑھیں, تیسرے میں تیسری پڑھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا ہو جائے تو کیا کرے, سوچے کتنی پڑھی ہیں, شک کو چھوڑ دے, یقین پر اعتماد کرے تین پڑھی ہیں, پڑھی ہیں تو ایک اور پڑھیں پوری کر لیں. یا آپ کو لگ رہا نہیں میں نے چار پڑھ لی ہیں, اب اس پہ دل جم گئے تو نتیجہ کیا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے پوری نماز پڑھے, سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر دے جیسے کرتے ہیں, اور وہ سجدے بس اس میں کوئی رفع الیدین نہیں کچھ نہیں, اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں, سبحان ربی اعلی سبحان ربی اعلی جو بھی آپ کہتے ہیں وہ کھڑے ہوں, پھر دوبارہ پڑھیں اور سلام پھیر دیں. میں نے کل ہی کسی کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے ایک دو دن پہلے ایک رکعت ایک سلام پھیر کے پھر سجدے صحب کرنا, یہ درست طریقہ نہیں ہے. پورے نماز کے اندر ہی اپنی غلطی یاد آ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے دو رکعت دو نفل یعنی سوری دو سجدے کریں اور سلام پھیر لیں. آپ نے فرمایا کہ یہ سجدے جو ہیں شیطان کی ذلت کا باعث بنتے ہیں. اس نے کیا سوچا تھا کہ میں اس کی ایک کم کروں, اس کو کیا پتا تھا کہ بندے نے دو سجدے اور کر لیے. اور میں جو چیز محسوس کرتی ہوں کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے سجدے سے ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے وہی جیلسی ہے نا کہ اس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور اس نے اس کو نہیں مانا, اور انسان کو دیا گیا اور انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو سجدے کو مان لیتا ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ جو باقی چیزیں سجدے کی ہیں سجدہ صاحب کی وہ درست نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نماز میں نہیں یاد آتا, نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یاد آتی ہے اپنی غلطی, اس کے لیے بھی آپ دوبارہ بیٹھیں اپنی جگہ پہ دو سجدے کریں اور سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی جو آپ کے لیے ہوگی. ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ نے بات بھی کر لی, بعد میں لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے تو تین رکعت پڑھی, آج آپ نے پانچ پڑھا دی, عصر کی نماز تھی تین رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیا, گھر بھی پہنچ گئے. پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو آج تین پڑھے, کہا اچھا, واپس گئے دوبارہ آپ نے پھر ایک رکعت اور پڑھائی اور اس کے بعد دو سلام پھیرا اور دو سجدے کیے, پھر سلام دوبارہ پھیرا. آپ نے کہا میں بھی انسان ہوں, میں بشر ہوں, میں بھول جاتا ہوں, تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. اور اصل میں یہ دین کھانے کا طریقہ بنا کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر اس چیز کو مان رہے. اسی طرح ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے پانچ رکعتیں پڑھا دی, تو پھر اس کے بعد جب آپ کو بعد میں پتا چلا تو آپ نے پھر دو رکعت دو نفل پڑھائے. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک پورا ہوا, اللہ کرے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں. ابھی تو صرف نمازوں کے ہم نے فقہی پہلو یا کچھ مسائل دیکھے ہیں, لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ نماز کی روحانیت اور اس کی اسپرچولیٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ان میں سے کوئی ایکشن بھی بے مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بس ایک اٹھک بیٹھک کریں, بلکہ اپنے رب سے ایک قرب پیدا کرنے کی کیفیت, ایک تعلق پیدا کرنے کی کیفیت ہو. اور جب تعلق کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا تو اس کا اثر پھر زندگی میں بعد میں بھی آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور منکر سے بچاتی ہے. اللہ کہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو. جی یہ لکھتے ہیں کہ I do the jamaat but I have two daughters and one son is 5, So we stand together also. My daughter wants to imamat. She is 10. جی دیکھیے بچہ 5 سال کا ہے تو پھر تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ سارے ہی لائن میں کھڑے ہوں گے, آپ بیچ میں ہوں گی تو بچے ساتھ میں ہوں گے, آدھے ادھر اور آدھے ادھر. بیٹے کو رائٹ سائڈ پہ کر لیں. اور آپ کی 10 سال کی بچی اگر اس کو نماز صحیح آتی ہے, سطر اور حجاب کی ساری کیفیات ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی جماعت کرا سکتی ہے. کین وی ڈو ٹو سورہ؟ جی بالکل, دو سورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ناؤ مائی سن 7 ایئرز واچنگ اینڈ ناؤ ہی سیز آئی پرے صلات سلولی. الحمد للہ, گڈ. الحمد للہ. ہینڈ کتنا اوپر اٹھایا جائے گا رب الجدین کرتے ہوئے ایئر تک؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دونوں طرح آپ کرتے تھے, کانوں تک بھی اٹھاتے تھے اور سیدھا شولڈر تک بھی رکھتے تھے. لیکن جو کانوں میں انگلیاں ڈالنے والی کیفیت ہے نا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, یعنی یہ ضعیف روایت ہے. کین وی ڈو مور دین ون سورت ان اقامت ان اقامہ آفٹر؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. ون آف دا فیمس ٹی وی جمعہ پروگرام مفتی صاحب سیڈ دیٹ اف سم ون اوپن ہز ہیڈ مور دین 3 ٹائمز دین نماز بریکس. مجھے سمجھ نہیں کہ سر کو اوپر کرنے سے کیا مراد. اوپن مین یوز ہز ہینڈ فار اینی تھنگ دین نماز. دیکھیے جان بوجھ کے تو کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کسی کو خارش ہو جاتی ہے یا سنیزنگ ہوتی ہے یا سر سے کپڑا ہل گیا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ایکٹیویٹی سے فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, وائس اوکے ہے؟ الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے, ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی الحمدللہ. کافی نئی دعائیں ہیں, رائٹ. اور رمضان کی آمد آمد ہے, اچھی نمازوں کا پلان ہے, رائٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بالکل ہماری ایک قسم کی ریویژن ہے بالکل, اور یہی ہے کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں خود ہی چارج لینا پڑے گا, رائٹ. اور ہمیں خود ہی اٹھ کر یہ دعائیں یاد کرنے کی ہمت کرنی ہے, رائٹ. اور شوق بڑھانا ہے. اور جب نماز میں آپ کے پاس ورائٹی ہوتی ہے, استاد جی کہتی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم ہر بار اچھا نیا کھانا بنانے کے لیے اچھی طرح ریسیپیز چیک کرتے ہیں, اچھی طرح چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ہم اچھا کھانا بناتے ہیں, سیم اسی طرح ہمیں اپنی نماز بھی اچھی کرنی ہے, رائٹ. تو نئی دعائیں یاد کرنی ہیں اور قرآن کے نئے حصے یاد کرنے ہیں, نئی آیات ایڈ کرنی ہیں تاکہ ہماری نماز بہتر متاثر ہو سکے, رائٹ, اس میں خوشی ہو سکے, ہم اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کو محسوس کر سکیں. اور جتنا آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے آپ کی نماز اتنی بہتر ہوتی جائے گی. دعائیں آہستہ آہستہ کر کے تشہد میں دعائیں ایڈ کریں, اور اسی طرح سجدہ اور رکوع کی دعائیں اچھی طرح سیکھیں انشاءاللہ. تو یہی ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کوئی ریسائٹ کرنا چاہے گا جو آج آئے تھے آپ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں پیچھے سورہ سجدہ کی. تو آخر میں آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ, تو بی ریڈی انشاءاللہ. تو ہم آگے چلتے ہیں, اور ہمارے پاس ابھی اگلا ہے نماز نبی کا اگلا لیسن ہے, نماز کے بعد کے اذکار. اس کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا, تو انشاءاللہ ہم ریسیٹیشن سنیں گے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نبوی میں سے آج ہم جس چیپٹر کے اوپر ڈسکشن کریں گے یہ ہے نماز کے بعد مسنون اذکار. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں وہ کیا ہیں, کہ اللہ کے نبی نماز فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے جو کلام کرتے وہ کیا تھا, اللہ اکبر ایک بار. اگلی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اس کے بعد اللہ کے نبی تین بار فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگلی بات اس کے بعد کیا کرتے, کیا دعا پڑھتے, اللہم ابھی پڑھیے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کا ترجمہ ہے یا الہی تو السلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے, اے ذوالجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے. جی تو یہ تین دعائیں ہم میں سے کون لوگ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. اگلی بات کیا پتہ چلی کہ بعض لوگ اس کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں, اجازت نہیں ہے. مثلا وہ کیا کہ وہ الیک یرجی السلام خیرنا, مطلب کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہے. اس پہ بات پہلے بار ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے الفاظ جو بولی ہوئی دعاؤں میں سے اور قرآن پاک کی کسی دعا میں سے یا کسی آگے ہم اپنی مرفع نہیں کر سکتے. اگلی دعا جو مسنون اذکار نماز کے بعد آپ کی زبان سے ادا ہوتے تھے وہ کیا ہے, ہم مل کے پڑھیں گے, ربی انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے میرے رب ذکر کرنے شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس دعا کو شعور دینا تو پھر عبادت اچھی ہونے لگتی ہے. اور کسی کو اگر شکوہ ہے نا کہ میں اچھی طرح نماز نہیں پڑھتی یا میرا دل نہیں لگتا تو پھر کوشش کیجئے کہ آپ اس طرح سے یہ دعا کو شعور کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اگلی چیز جو آپ پڑھتے تھے اس کو بھی ہم مل کے پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ خوبصورت دعائیں ہیں، معمول ہونا چاہیے ہمارا پڑھنے کا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہم نے سیکھی، پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إياه لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کا ترجمہ میں بول دیتی ہوں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور ہم عبادت کرتے ہیں، ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے، یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگر کافر برا مانے۔ کتنے پیارے لفظ ہیں نا، اگر ہم شعور سے یہ دوڑیں تو وہ نماز پڑھنے کے بعد ہم ایک بہت اچھی فیلنگز کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اسی طرح ایک اور دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے رزیل عمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا جو بڑی خوبصورت دعا نہیں، بیسیکلی وہ اذکار ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار 33 اور اللہ اکبر 33 بار، ایک روایت میں 34 بھی آتا ہے لیکن 33 بھی ہے، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب دیکھیں بار بار لا الہ کا لفظ آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے بعد بندے کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ یہی کہ ایک اللہ کو ماننے کا تصور جب وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سوچیے ذرا کسی سمندر پہ پھیلی ہوئی جھاگ کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو لہذا اس پہ دوام کرنا کتنا آسان ہے, کتنے اس منٹ لگتے ہیں. میرا خیال ہے 33 دفعہ پڑھنے میں ہمیں تو شاید 2 ہی منٹ لگتے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسے پڑھتے ہیں ہم. لیکن اگر پیار سے بھی پڑھیں سبحان اللہ, سوچا کریں سبحان اللہ, اللہ کی تعریفیں, کائنات کو سوچیں, اچھی اچھی چیزیں سوچیں سبحان اللہ, کبھی درختوں کو سوچ لیں, کبھی پہاڑوں کو, پھر الحمدللہ کہیں تو اپنی نعمتیں سوچیں, اپنے آپ کو, گھر کو, بچوں کو, الحمدللہ الحمدللہ, پھر اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی کو سوچیں. آپ محسوس کریں گے کہ جتنا زیادہ آپ شعور کے ساتھ یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی ہی آپ کی تھکن دور کر دے گا اور آپ کا دل کھلتا جائے گا. لیکن میں نے دیکھا شیطان اتنا ظالم ہے کہ وہ ہم سے یہ بھی نہیں پڑھواتا. جو ہی نماز پڑھتے ہیں کوئی ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے سیل فون پکڑ کے, کوئی میسج ہے فلاں چیز کا ہے, ادھر چلیں ادھر چلیں, اور نماز کے بعد کا جو وقت بہترین وقت تھا اذکار کا اس کو ضائع کروا دیتا ہے. اسی طرح پھر ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد ملتی ہے وہ کیا ہے, معوذات. سورۃ فلق اور سورۃ ناس, یہ دونوں صورتیں ان کو معوذات کہتے ہیں. یہ صورتیں 3-3 بار پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس سے بھی انسان شر سے محفوظ ہوتا ہے. ہر وقت ہم خطروں میں رہتے ہیں, کہیں حاسدوں کا شر, کہیں جادو ٹونا کرنے والوں کا شر, کہیں بری نظر والوں کا شر, تو یہ دعائیں پڑی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. پھر اگلی چیز جو فرض نماز کے بعد کی ہے وہ ہے آیت الکرسی, اور سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی یعنی انسان کو اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہے, اور اس کے لیے جو شخص اسے پڑھ لیتا ہے حدیث میں کہ اس کے بیچ میں اس کی اور جب موت ہے, یعنی مرتے ہی فوراً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح رات کو جب کوئی پڑھ کے سوتا ہے آیت الکرسی, آپ کی عادت مبارک تھی کہ بستر پہ جب سوتے تھے لیٹتے تھے اس وقت بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے, تو فرما صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کر دیتا ہے. تک کے جو اذکار ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی سنے ہیں, لیکن کچھ بہت ہی خوبصورت اور مصنون اذکار جو نمازوں کے بعد آپ پڑھتے تھے وہ کیا ہیں آپ میرے. اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتا واصلح لی دنیای التی جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك من کا لا مانی لما آتیتا ولا موتی لما منعتا منعتا ولا راد لما قدیتا ولا ينفع ذل جد من کل جد. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے جس کو تو نے میری حفاظت کا سبب بنایا ہے, اور میری دنیا کو بھی سنوار دے جس میں تو نے میری روزی پیدا کی ہے. اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے اور تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں. جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں. تیرے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں, اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا پڑھتے تھے یا ان کو پتا تھا کہ نماز کے بعد یہ پڑھنی چاہیے. تب دیکھیے کہ الحمدللہ جن کو پتا تھا اللہ مبارک کرے, لیکن اب دیکھیے کہ ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتا تھا نا, اور کتنی پیاری دعائیں نا, ہم کتنے غافل ہیں. بچپن کی مولوی صاحب کی یا خالہ جی کی سکھائی ہوئی دعا اور نماز ہمیں یاد ہے, اور ہم نماز کے بعد اور کیا کچھ کرتے ہیں, لیکن مسنون چیزیں ہم سے چھٹی ہوئی ہیں. اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ بعد میں یہ دعائیں یاد کریں گے, ابھی تو چونکہ ہم ایک کوئکلی اس کو کر ہی رہے ہیں، کم از کم معلوم تو ہو گیا کہ اللہ کے نبی کیا کچھ مانگتے تھے. ایک اور دعا تھی، پڑھتے ہیں، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدا لی ویسر الہدا لی وانصرنی علی من بغا علی رب اجعلنی شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل الحمدللہ توبتی واغسل حوبتی اجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واهد قلبی واسلل سخیمة صدری. ترجمہ ہے، اے میرے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کر، مجھے تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کر. اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر اور میری دلیل ثابت رکھ، میری زبان سیدھی کر، میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینہ نکال دے. ہے نا سونے کے پانی سے لکھنے والے لفظ. کیا رہ گیا اس کے اندر جو ہم نے نہیں مانگا؟ اپنی اصلاح بھی کر لی اور اپنے لیے دشمنوں سے اور حاسدوں سے بچنے کے طریقے بھی کر لیے. اللہ کرے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکیں. تو یہ ساری دعائیں آپ سے فرض نمازوں کے بعد تھیں. آج عموماً کیا ہوتا ہے، ان دعاؤں میں سے تو اکثر دعائیں ہم نہیں پڑھتے، لیکن ایک عمل جو عموماً ہے وہ کیا ہے کہ جو ہی سلام پھیری تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے. خود کیے ایک الگ بات ہے، بعض جگہ نماز پڑھانے والے امام صاحب اجتماعی طور پہ بھی دعا کرتے ہیں. تو ہم نے اس چیپٹر میں پھر آخر میں یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ کرام مثلا ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حجر العسقلانی اور بعد کے دوسرے لوگ اسے بدعت کہتے ہیں. کیونکہ کوئی کام جو اللہ کے نبی نے نہ کیا اور ہم اس کو کریں گے نیکی سمجھ کے، وہ بدعت ہوگی. صحابہ کرام نے اس بارے میں کوئی سوال تک نہیں کیا، یعنی احادیث میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں ملتا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو کیا کبھی صحابہ کرام اس کے بارے میں سوال تک نہ کرتے؟ تو لہٰذا یہ چیز غلط نہیں کرنا چاہیے. بس ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ بعض لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن آپ اس کتاب میں پڑھ چکے ہوں گے کہ الحمدللہ کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں لیکن وہ اصل دین نہیں. اس کا جو پیج نمبر 211 سے 214 تک ہے، اس کا آپ اشاریہ پڑھ سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہے، کوئی اپنے طور پہ کبھی کرنا چاہے کر لے، دل میں آ گیا، نہیں کرے تو نہیں. لیکن اس کو رسم بنا کے شعور کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ اس کے بغیر اب نماز نہیں. بعض لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ میں اور دعا کے لیے پھر 15-20 منٹ لگاتے ہیں. دیکھیے دعا کا بہترین مقام سجدے کے بعد تشہد کی حالت میں سلام پھیرنے سے پہلے، سب سے پہلے التحیات، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر درود شریف اللہم صلی. درود شریف کے بعد آپ چاہے تو ایک گھنٹہ لگا دیں، جو مانگنے مانگ لیں، 25 سے زیادہ دعائیں ہمیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد میں پڑھی جانے والی ملتی ہیں, اور اگر موقع ملا تو صرف ایک ایک دعا پہ پوری نشست ہو سکتی ہے. اتنی خوبصورت وہ دعائیں, جامع قسم کی, ہم تو وہ مانگ ہی نہیں سکتے جو اللہ کے نبی مانگتے تھے. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو مانگنا ہے. پھر نماز کے بعد سلام پھیر دے, اس کے بعد اذکار ہے. نماز کے بعد کی عبادت ذکر اذکار ہے, کیونکہ دیکھیے صلات کا لفظ ڈکشنری میں دعا کے لیے آتا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ صرف ایک دعا ہی تو ہے, پوری نماز میں دعائیں تو ہم مانگ رہے ہیں. رب اغفر لی دعا ہے, رب ارحمنی دعا ہے. اب جو نماز جلدی سے پڑھ کے بعد میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگتے ہیں, اس کے لیے میں یہی فیل کرتی ہوں کہ جیسے کوئی ٹیلی فون لائن جب کنیکٹ ہو جائے تو جلدی جلدی دو چار لفظوں میں بات کر کے بند کر دے کہ نہیں بل بہت آئے گا یا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد خالی کریڈل ہاتھ میں پکڑ کے تو پھر باتیں کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, بندے کے ساتھ رب کا تعلق رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نماز میں بھی سنتے ہیں غیر نماز میں بھی سنتے ہیں, لیکن بہترین مقام جو ہے وہ نماز کے دوران ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور بک شامل کرنی چاہیے تھی اس میں, اصطلاحات حدیث. جی, ویک نریشنز ہوتی ہیں, ہر حدیث اس درجے کی نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے, سمپل اپنے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ کوئی بات آپ کسی سے سنتے ہیں, اس بات کی سب سے بیسٹ آتھینٹیسٹی کیا ہے کہ آپ نے اس بندے سے خود سنی ہو. آپ میرے سے کوئی بات سنیں گے تو میرے نام پہ منسوب کر سکتے ہیں نا, اور اگر ایک بات ہے آپ کو کوئی تیسرا پرسن بتائے کہ میں نے آپ کے لیے یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی اس میں گنجائش پڑ جائے گی نا کہ جس طرح میں نے کہی تھی ویسے آپ کو ملی کہ نہیں. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت ساری, یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بات شروع ہو گئی تو پھر ختم ہی ہوگی, لیکن خلاصہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں, وہ امام بخاری کی بات کر لیں, چلے وہ تو ایسی حدیث کو لیتے ہی نہیں تھے جس کی چین ٹوٹی ہوتی تھی. مثال ہے کہ کوئی روایت مشکات میں ہے یا ترمذی میں ہے یا نسائی میں ہے, اب امام نسائی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا. حدیث کی چین کیا ہوتی ہے کہ امام نسائی سے اوپر جتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ان کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہیے, پھر ان کا ٹائم پیریڈ دیکھتے تھے. بعض دفعہ حدیثوں میں اس طرح کی چینز بنی ہوئی ہے کہ جن دو راویوں کا نام آتا ہے ان کی ساری زندگی ملاقات ہی نہیں ہوئی, ایک مشرق میں تھا تو ایک مغرب میں تھا, یا ایک سن پہلے میں تھا دوسرے میں, کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور ایک ایسا دور گزرا ہے ہماری ہسٹری میں جہاں جب اسلام عراق, بغداد, کوفہ ان علاقوں میں آیا تھا, تو اس دور میں حدیثوں کے بہت سارے ایسے مجموعے خود پیش کیے گئے تھے, یعنی رافضیوں اور شیعان جو تھے ان کے ہاتھوں میں دین آیا. تو یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن جی اس کا مطلب نہیں کہ آج کوئی شک ہے اس میں کہ آج بھی جو حدیثیں ہم تک پہنچی, اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کروا دیا کہ ایسے محدثین کرام تھے کہ وہ اتنی ریسرچ کرتے تھے حدیث لیتے ہوئے کہ کوئی ان اوتھینٹک بات نہیں کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر دفعہ حدیث کے ہر باب سے استخارے کے دو نفل پڑھتے تھے کہ اللہ کوئی ایسی بات میں نہ لو. ایک دفعہ کہاں سے سن کے گئے شخص کی کہ اس کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے, جب گئے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے کپڑے کو اس طرح سے کر کے تو اپنے گھوڑے کو دکھا رہا تھا, جیسے آپ اپنے دوپٹے کو کر کے کہ اس میں کچھ ہے, گھوڑے کو بلا رہا تھا کہ اس کو فیل ہو کہ اس کے اندر کچھ آ رہا ہے. جب گھوڑا قریب آیا تو اس نے کپڑا چھوڑ دیا جو خالی تھا اور اس کی نوکیل پکڑ لی. دھوکے سے بلایا تھا, کھانا نہیں تھا لیکن بلایا. تو یہ بات سن کے فوراً چلے گئے, کہنے لگے جو شخص ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ نبی کی حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے. آج یہ بات متفق ہے دنیا بھر میں, مستشرقین, نان مسلم اور بڑے بڑے جو غیر مسلم سکالرز ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ سب سے زیادہ جو ریسرچز ہوئی ہیں, جو سب سے بڑی حدیث ہے, یعنی سائنس آف دی حدیث ہے, کہ اللہ کے نبی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد شخص ہے جس کی بات پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگوں نے چھان پھٹک کر دیا, زندگیاں گلا دی لوگوں نے صرف حدیثوں کی چین سیٹ کرنے میں. پھر اس محدثین نے دیکھا یہ حدیث کی چین نہیں مل رہی, اس کو ادھر ڈال دو, اس میں یہ ایک شخص ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے, اس کا میموری لاس ہے, اس حدیث کو کسی دوسرے ادھر میں ڈال دو, یہ بندہ پہلی عمر میں ٹھیک تھا لیکن آخر میں اس کا ذہن موف ہو گیا تھا. پھر ریسرچ کرتے تھے کہ یہ حدیث اس نے زندگی کے ابتدا میں سنائی تھی یا آخر میں, ابتدا میں تھی تو اس کی اعلیٰ سند ہے, آخر میں تھی تو دوسری طرف ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں, یعنی آج لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں حدیثوں کا کہہ جی یہ ضعیف ہے. آپ پتہ نہیں حدیثیں ایسی ہوتی ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنی جرات کیسے کرتے ہیں بات کرنے کی. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کے لیے وقت نکالیں. اب یہ ساری باتیں آپ کو ایک چار ویک میں تو ہو نہیں سکتی تھی, ہاں اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہاں پہ یہ چیز پوری ہوئی. اگلا چیپٹر سنتوں کا ہے. اب اس کے دیکھیں ایک طرح کی ہماری نماز پوری ہو گئی ہے, ہم نے کل نماز بھی ڈیٹیل سے دیکھ لی, اس کی باقی چیزیں. یہاں سے اگلا جتنا بھی چیپٹر ہے نا, یہ نفل نمازوں اور کچھ متفرق مسائل ہیں, جتنی ممکن ہوا ہم کل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے آپ کو اپنی نمازوں کو دیکھنے کی اور طہارت کے اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہم نے بہت ساری دعائیں دیکھی, اللہ کا شکر ہے, بہت سارے اذکار دیکھے. انشاءاللہ ہم ان کو یاد کریں گے اور اپنی نمازوں کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہماری جو سسٹرز میمورائز جنہوں نے کیا اگر وہ شیئر کرنا چاہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتی ہیں. تاکہ وہ ہمارے ساتھ ریسائٹ کر لیں. کوئی ہینڈ ریز کر رہے؟ جی آپ ریسائٹ کر سکتی ہیں. جی جی انشاءاللہ میں آپ کو لے لیتی ہوں. جی میں آپ کو لے رہی ہوں. آپ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی الحمدللہ.
اوکے چلیے آپ پڑھ سکتی ہیں, ہم لوگ مائک پر ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, الحمد للہ. جی یہ آیا نمبر 4 میں تھا, ولا شفیع کے بعد افلا تتذکرون. کوئی بات نہیں, ابھی آپ اس کو ریوائز کریں گے تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی کوئی اور سسٹر اگر ہاتھ ریز کرنا چاہیں پلیز ہینڈ ریز کریے اور اس وقت موقع ہے آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ. صحیح تو اور کوئی بھی نہیں ہے. ویزا کے اوپر ہے.
Hello. Hello. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بل هو الحق ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما له ما لكم يا قومه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. دبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
الحمد للہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیق. الحمد للہ سب نے اچھے سے یاد کیا الحمد للہ. ان شاء اللہ اس پہ لگے رہیے. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس کو آسان کرے اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے نہیں سنا پائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. آمین. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر ہمارا زاد الخیر کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے. ابھی 095 جن کی آئی ڈی ہے سسٹر وہ مائک ایکسپٹ اس کی ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیجئے پلیز. اوکے انہوں نے آئی تھنک انہوں نے سنا لیا تھا. ام آئی رائٹ؟ جی پھر ہم یہاں پر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سب سے منڈے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ دورہ قرآن کے سلسلے میں. آپ لوگ ٹائم پر جوائن کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.